السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، چلیے شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے. رکوع نمبر 12. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو جاتا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفرو فی سبیل اللہ، کہ نکلو، دوڑو اللہ کے راستے میں، اذا قلتم الی الارض، تم زمین سے چپک جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہونا پسند کیا، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، تو یقیناً جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کو نہیں نکلتے، چاہے وہ جہاد ان کا علم حاصل کرنے کا جہاد ہو یا وہ جہاد دین کو نافذ کرنے کا جہاد ہو، جب انسان جہاد کے لیے نہیں نکلتا تو اس کا گھر، اس کا مال اور اس کی اولاد، وہی چیزیں اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں جو چیزیں اس کو نعمت کے طور پر دی گئی ہوتی ہیں. اور زمینی خواہشات انسان کے لیے اہم ہو جاتی ہیں، یعنی انسان صرف اور صرف دنیا ہی کی ضروریات میں انوالو ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو اللہ اپنی زندگی میں صرف جائے نماز پر یاد آتا ہے. اور کہا گیا کہ چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو، نکلو. یہاں پر غزوہ تبوک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، اور غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا جس میں قتال کو فرض کیا گیا تھا اور ہر جوان، ہر مرد کو کہا گیا تھا کہ اس پر جہاد فرض ہے، اس پر قتال فرض ہے. اور موسم بھی ایسا تھا کہ سخت گرم تھا. پھر عرب کے اندر کھجور کی فصل تیار کھڑی تھی، تو لوگوں کے لیے ایک وہ بھی موٹیویشن تھا کہ اگر وہ نکل جاتے تو ان کی فصل تباہ ہو جاتی، یا فصل کی کون حفاظت کرتا، تو لوگ اس وجہ سے بھی نہ جا سکے. مختلف وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مختلف لوگ نہ جا سکے. بہرحال جاننے کی بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں تمام جوان مرد عاقل مردوں کے اوپر یہ جہاد فرض کیا گیا تھا، کیونکہ مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج تھی، رومن فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، جو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 100,000 سے زیادہ کا کچھ لشکر تھا جس سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا تھا. اس لیے مدینہ میں یہ منادی کرا دی گئی کہ اس قتال کے لیے سب نکلیں گے. رومن امپائرز کو جب اسلام پورے عرب پہ چھاتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اس وقت یہ کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے ان سے جنگ کر کے اس اسلام کا اسی وقت غلبہ ختم کر دیں. اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم سب نکلو، چاہے تم امیر ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے تمہارے پاس سواری ہے، چاہے نہیں ہے، سب کے نکلنے کا حکم ہے. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا. اگر آپ اور میں آج اسلام کی تقدیر بدلنے کے لیے، آج اپنے عمل کو دین کے مطابق کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں یہ دین اسی طرح سے ڈاؤن ٹروڈن نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے ہٹا کے ایک اور قوم لے آئے گا، اور وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کی کتاب کو تھامنے والی ہوگی، وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والی ہوگی. اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ یعنی یہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ میں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت پسند تھا، آپ کو پرسنل دلی لگاؤ تھا اس جگہ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ وہاں موجود تھا۔ کافروں نے حالات ایسے کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہ زمین چھوڑنی پڑی، اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ اس وقت جب کافروں نے انہیں وہاں سے نکال دیا، ایسے نکالا، نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے خود تھے، ہجرت خود فرمائی تھی، لیکن زمین آپ کے اوپر ایک طرح سے جو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ تنگ کر دی گئی تھی، حالات اتنے زیادہ تنگ کر دیے گئے تھے کہ مجبوراً مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تاکہ اسلام کو مزید آگے سے آگے پھیلایا جا سکے۔ جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، یہ کون دونوں ہیں؟ ایک تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے معا کا، کہ معا وہ اسم ہے جو اس وقت آتا ہے جب کسی کی معیت، کسی کی کمپنی کی بات کی جائے، اور معیت ایسی کمپنی ہے، معا ایسی کمپنی کے لیے آتا ہے جس میں آپ کو پوری سپورٹ بھی دی جائے اس کی طرف سے۔ اللہ اگر معا کے ساتھ آئے گا، جیسے قرآن میں آتا ہے وہوا معاکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اللہ جب معیت میں ساتھ ہوتا ہے تو اللہ فل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ورنہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تو کفار کے ساتھ بھی تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کوئی اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا تھا دنیا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی سپورٹ میں تھے اللہ تعالیٰ۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ ایسے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیج دیا جس غار کے آگے، غار ثور کے آگے اس نے جالہ بن دیا، اور ایک فاختہ کو بھیج دیا جس نے وہاں گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے۔ اور جب کفار اس غار تک پہنچے تو سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کفار کے پیر دیکھ رہے تھے اس غار میں بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ خوف لگ رہا تھا کہ بس اب تو ہم پکڑے گئے۔ اس کے اوپر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اور کفار اس جالے کو دیکھ کے اور اس فاختہ کے گھونسلے کو دیکھ کے یہ کہہ کر وہاں سے لوٹ گئے کہ یہاں کون داخل ہوگا، یہاں تو لگ رہا ہے کہ کافی عرصے سے کوئی اندر گیا نہیں۔ تو اللہ نے ایسے لشکروں سے ان دونوں کی مدد کی جن کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ انفرو، نکلو، خفافن، چاہے تم ہلکے ہو، وثقالن یا بوجھل ہو، وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا حکم دوبارہ کہا گیا کہ خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اپنی مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آج ہمارا دین کے لیے نہ نکلنا، علماء کہتے ہیں کہ یہ کرمنل نگلیکٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت دین کو مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں۔ آج میں اور آپ اور مسلم امت کافروں کی سازشوں کا تو رونا روتے ہیں۔ اسلام جو بے حال ہے، اسلام جو اس وقت اس عروج پر نہیں جس عروج پر اس کو ہونا چاہیے تھا، اس میں کافروں کی سازشوں کا اتنا ہاتھ نہیں جتنا مسلمانوں کی بے عملی کا ہاتھ ہے۔ ہماری بے عملی نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نکالو وقت اپنی زندگی سے، کچھ وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں، چاہے تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چاہے تم امیر ہو یا غریب ہو۔ کافروں کی محنتیں دیکھیں آپ، آپ ویسٹ کے اندر لوگوں کا محنت کرنا دیکھیں، وہاں پر 9 to 5 ان کا جاب کرنا دیکھیں، جو ان کے جاب آرز ہیں اس کے اندر ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، اور ہم مسلمانوں کا سونا دیکھیں، ہمارا سونا ختم نہیں ہوتا، نیند آ رہی ہے، صبح اٹھیں گے تو دیر سے، دوپہر میں پھر سو جائیں گے، کیوں؟ نیند آ رہی ہے، رات میں پھر بستر پر لیٹ جائیں گے، کیوں؟ نیند آ رہی ہے۔ ہمارا سونا، اس سونے نے ہمیں اسلام سے غافل کر دیا۔ پھر ہماری سیلیبریشنز دیکھیں، ہماری سیلیبریشنز یہ بتاتی ہیں کہ ہم بہت ہی عیش کوش قوم بن گئے ہیں، ہماری ساری کی ساری توجہ اپنی سیلیبریشن اور تہواروں کو منانے پر لگ گئی ہے. تو آج یہی حال ہے مسلمانوں کا, جس کی وجہ سے دنیا مسلمانوں پر ہنس رہی ہے. کیا آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا جب آپ کسی مسلمان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ پیلسٹائن کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے, سیریا میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. کون آگے بڑھے گا اور اپنے عمل سے اس اسلام کو تھامے گا؟ آپ اور میں سیریا جا کے اور پیلسٹائن جا کے ان مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی طرح کی سپورٹ نہیں کر سکتے, تو آج آپ کی اور میری سپورٹ اس امت کو یہ ہے کہ ہم جو قرآن کا علم حاصل کریں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس قرآن کو جاننے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالیں. حضرت علی کا قول آتا ہے, آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس مال سے کیا سروکار, یعنی کہا گیا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو, مال بھی دو اللہ کے راستے میں, جان بھی کھپاؤ اللہ کے راستے میں. تو حضرت علی کا قول آتا ہے کہ اس مال سے میرا کیا سروکار, حلال تو حساب دینا پڑے گا اور حرام کھایا تو عذاب آئے گا. دونوں صورتوں میں آزمائش ہے, دونوں صورتوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے ساتھ اپنے مالوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے, مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی ان کی خواہش ہی نہیں ہے جہاد پر نکلنے کی, منافقوں کی بات ہے. مومن پر جب مشکل آتی ہے تو مومن کہتا ہے حسبنا اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. منافق پر جب مشکل آتی ہے تو وہ اس آزمائش کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے. ان کا ذکر کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے, تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. منافق اپنی جان بچا بچا کر رکھتا ہے, منافق اپنا مال بچا بچا کر رکھتا ہے, منافق کو اپنا آرام بہت پیارا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جس طرح ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ اس طرح ہماری زندگی میں ہدایت کو شامل کر دے. اللہ ہم غافل ہو کر ہدایت نہ مانگیں, بلکہ ہم عقل و شعور کے ساتھ ہدایت مانگیں اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو شامل کر دیں. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں, یعنی اسی کنفیوژن کا شکار ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. آج جو دین کے لیے نہیں نکل پاتا اس کے لیے فکر کا مقام ہے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اس دل کو ہدایت کے لیے کھولے, اس لیے کہ اس دل میں ہدایت کی کوئی تمنا نہ تھی. اللہ نے ریجیکٹڈ مال کے طور پر ان کو ایک طرف لگا دیا. تو خود کو بچا بچا کر رکھ کر خوش ہونا, خود کو اپنے آپ کو صرف گھروں میں انوالو رکھنا اور سمجھنا کہ ہم نے بہت سمجھداری کا کام کیا اور دین کے راستے میں نکلنے سے کترانا, یہ عین منافقانہ رویہ ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا, تو بچا بچا کرنا رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر اللہ کی راہ میں نکلنے میں تکلیف بھی آئے گی, اگر اللہ کی راہ پر نکلنے میں اور عمل کرنے میں رنج اور غم بھی سامنا کرنا پڑے گا, تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور مددگار ہے, اللہ آپ کا اور میرا ولی ہے. جتنا اللہ کے لیے آپ اور میں محنت کریں گے اتنا اللہ کو پیار آئے گا, جتنی آپ اور میں اللہ کی خاطر نیند کی قربانی دیں گے اتنا اللہ کو پیار آئے گا. اللہ کا پیار آنا اس بندے کے لیے عین اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کی علامت ہے. تو اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر آپ اور میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالیں اس کتاب کے لیے, اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے سرحانے آ کر کھڑا ہو جائے. اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ, اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے, وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. جہاد سے فرار کے بہانے بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب انسان کتراتا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ فتنہ دنیا کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور اولاد کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے. اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. یعنی ٹریٹرز، منافقت کی بات ہے کہ منافق ہمیشہ اپنی جان بچاتے ہیں اور اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو اپنی ہی سازش سے ہلاک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کی سازشوں سے خوب نبٹ لیتا ہے. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یہ کافر کون ہے؟ یہ کلمہ گو مسلمان ہے. منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر ہیں. کافر وہ جو سن کر انکار کر دے، کافر وہ جس کے سامنے حق آ جائے اور وہ حق کو ایڈاپٹ کرنے سے انکار کر دے. زبان سے تو کلمہ پڑھنے والا ہو لیکن عمل سے کافروں کے ساتھ اس کی لائلٹی شو ہوتی ہوں. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. یہ اسی کا رویہ ہوگا جو صرف اور صرف دین میں کامیابی کے لیے آتا ہے، جو صرف اور صرف دین میں اس گارنٹی کے ساتھ آنا چاہتا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے پر نکلوں، اگر میں قرآن کا علم حاصل کرنے نکلوں تو میرے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے، میرے گھر میں کوئی بیماری نہ آئے، مجھے کوئی نہ ستائے، کوئی مجھے ٹیڑی نظروں سے نہ دیکھے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین پر آنے والوں کے ساتھ تو آزمائش آتی ہے. اگر کامیابی ذہن میں رکھ کے آپ اور میں اللہ کے راستے پر نکلیں گے تو کبھی کبھی مجھے اور آپ کو سخت نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان سے کہو، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے. ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو، تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. یعنی مومن دونوں طرح سے فائدے میں رہتا ہے، دنیا کی کامیابی مل جائے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تو بھی الحمدللہ، اور آخرت میں تو اس کے لیے فائدے ہیں ہی ہیں. جو اللہ کی خاطر دنیا میں اپنا جان اور مال لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بچا لیتے ہیں. صرف نماز پڑھ کر آپ اور میں منافقت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا لیکن رئیس المنافقین تھا. تو صرف نماز پڑھ کر میں اور آپ منافقت سے نہیں بچ سکتے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہوگی. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا، تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. مومن کے لیے آتا ہے کہ مومن خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تنگی کے حالات میں بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے. اور منافق کے لیے آتا ہے کہ منافق اللہ کے راستے میں مال صرف اس وقت نکالتا ہے جب اس کی جان کسی خطرے میں پڑ جائے، اس سے پہلے وہ اپنا مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ان سے کہو، تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم مساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم. ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد دے کر تم دھوکا نہ کھانا، یہ شیطانی دھوکا ہے. اس لیے کہ منافق کی کمزوری ہے کہ مال بچاتا ہے. اور منافق اگر بہت کرسمیٹک پرسنالٹی کا ہو تو آپ اور میں اس کی شخصیت سے مروب نہ ہوں. عبداللہ بن ابی کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ کرسمیٹک پرسنالٹی کا مالک تھا، دیکھنے میں بہت وجاہت والی شخصیت تھی، بولتا تھا تو بہترین اوریٹر تھا، لیکن تھا کون؟ اللہ کی نظر میں منافق، ایمان کے حساب سے منافق. تو تم اور میں اس کے حساب سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ سبق آپ کو اور مجھے بھی دے دیا گیا کہ اگر آج کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن شخصیت میں، پرسنالٹی میں بڑا سٹرونگ ہولڈ رکھتا ہے اور کرزمیٹک پرسنالٹی ہے تو آپ اور میں اس سے امپریس نہ ہو جائیں. جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے کبھی امپریس نہ ہو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کہیں جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا میں گھس کر بیٹھنے کی جگہ دیکھ لیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. یہ انہی کی بات ہے منافقوں کی کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی ویو لینتھ مومن سے نہیں ملتی. بظاہر ہو سکتا ہے وہ مومن کی محفل میں ہوتا ہو, بظاہر ہو سکتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اس کا مومنین کے ساتھ ہو, لیکن اصل میں ساری کی ساری وفاداری اس کی نفاق کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی خواہش کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں, اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یعنی حق لینے میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں اور حق دینے میں سب سے پیچھے پیچھے. رشتہ داری نبھانے میں اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار بھی ان کو ویسے ہی ڈیل کریں جیسا کہ یہ چاہتے ہیں. اپنا حق لینے میں آگے آگے اور دینے میں پیچھے پیچھے ہونا یہ منافقانہ رویہ ہے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا, ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ففي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. اب یہاں پر 8 کیٹیگریز آ گئیں زکات کی کہ زکات کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. فرض صدقہ زکات کی بات آیت نمبر 60 سورۃ توبہ میں آتی ہے. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعریف قلب مطلوب ہو. یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافری میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے, اس کو مجھے اور آپ کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور زکوٰۃ حاصل کرنے کا علم ہر اس انسان کے پاس ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے, تاکہ وہ زکوٰۃ مکمل ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر سکے. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کی ہلاکت حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال کے لیے کہا کہ ایسا مال قیامت کے دن سانپ بن کر انسان کی باچھیں یعنی اس کے ہونٹوں کے ملنے کی جگہ پر ڈسے گا اور کہے گا انا کنز ان میں تمہارا خزانہ ہوں, انا مال ان میں تمہارا مال ہوں. تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ پر قرض ہے. آج کل رمضان کا مہینہ ہے, اپنی زکوٰۃ کو پراپر طریقے سے ادا کریں. اگر آپ کو مستحق لوگ اپنے خاندان میں نہیں ملتے تو ان جگہوں پر زکوٰۃ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو شیورٹی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا درست استعمال کریں گے. پہلی چیز زکوٰۃ کے اندر یہ آتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریبی رشتہ داروں کو دیں اگر وہ ڈیزرونگ ہے. اس کے بعد آپ معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقوں کی طرف جائیں جن کو ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کریں معاشرے میں جو آپ کی اور میرے گھروں کی آ کے بیلز نہیں بجاتے اور اللہ کی خاطر اپنے ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے لیکن ضرورت مند ہیں. ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری کئی گنا زکوٰۃ نکلتی ہے مال کی اور ہمارے کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں ملنا جلنا رکھیں تاکہ آپ کو مجھے معلوم ہو کہ کون ڈیزرونگ ہے, کون بہت مشکل سے گزارا کر رہا ہے, کس کے گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا اور آپ اور میں اس کی کسی طرح مدد کر سکیں. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اور میں اپنے قریبی رشتہ داروں اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ نہ ہو کہ شادیوں میں کبھی ملاقات ہو گئی, کسی کے انتقال پر کبھی ملاقات ہو گئی, بلکہ آپ کا اور میرا ان میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, ان سے ملاقات کرنا ہوگا تاکہ ان کے حالات سے آپ اور میں واقف رہ سکیں اور اپنے اس فرض کو اس رمضان کے مہینے میں ادا کر کے مسلمان اور مومن کئی گنا اجر کماتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ منافقین کا انداز ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعصب سے کام لیتے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے الفاظ آ گئے کہ جو ایسا کریں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ سوچیں، امیجن کریں، جب دنیا میں اتنا خوف ہے کہ جو میرے دل کے خیالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، کہیں میں سکینڈلائز نہ ہو جاؤں، تو آخرت میں تو یہ دلوں کے حال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، وہاں تو پوری امت اور پوری انسانیت کھڑی ہوگی۔ آپ کے وہ رشتہ دار اور دوست اور احباب بھی کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ ڈرائنگ روم مینرز کی حد تک ہم نے دنیا میں ملاقات رکھی۔ اس دن کی ندامت سے انسان بچے، اس دن کی پریشانی سے انسان بچنے کے لیے اپنے آج کو بہتر کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ جب لوگ ایسا کریں تو کیوں کریں؟ جب اسلام کے خلاف آوازیں تنتانی جاتی ہیں، جملے دراز کیے جاتے ہیں، تو بعض لوگ بہت اوپنلی اسلام کے خلاف اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور بعض لوگ چھپ کر یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں داخل نہیں ہونا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غریب کبھی دین کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کو غریب نہیں ملیں گے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، وربلی اپنے عمل سے، کمی سے، کسی وجہ سے وہ دین کا مذاق اس اینگل سے اڑا جائیں کہ ان کو خبر نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کانشیس لیول پر زبانی انداز میں کبھی بھی کوئی غریب انسان دین کا مذاق نہیں بناتا۔ کون بناتا ہے دین کا مذاق؟ مترفین، جو معاشرے کی ایلیٹ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے سردار ہوتے ہیں، ڈگری یافتہ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے۔ کاش کے ایسے اللہ کے مذاق اڑانے والے آج اللہ کے عذاب کو اپنے آنکھوں کے اوپر، اپنے جسموں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے کانوں کے اوپر محسوس کر سکیں، اپنی زبانوں پر محسوس کر سکیں، جس زبان کو اتنی آسانی سے یہ ہلا کر اللہ اور اللہ کے خلاف کئی بہتان گھڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے، اگر میرا اور آپ کا کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے، تو آپ کو اور مجھے اس کمپنی میں کم سے کم بیٹھنا ہے، اور اگر بیٹھیں تو اصلاح کی نیت سے بیٹھیں، سمجھانے کی نیت سے بیٹھیں، موعظہ کی نیت سے بیٹھیں، واعظ کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اور واعظ کرنے کے لیے ایک گھنٹہ نہیں چاہیے ہوتا، واعظ کرنے کے لیے ایک جملہ، دو جملے، تین جملے، چار جملے کافی ہیں، اس کے بعد اس محفل کا حصہ نہ بنیں۔ اس لیے کہ صرف منافق ہوتا ہے جس کو اسلام فنی لگتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بہت تعداد ہے اور اکثریت ہے ایسے لوگوں کی جن کو اسلام اور اسلام پر عمل کرنے والے فنی لگتے ہیں، احمق لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہے اس لیے یہ دین کا پڑھنا پڑھانا لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی نظر سے اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے کو ہمیشہ دیکھیں، کبھی لوگوں کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، یعنی اب ایکسکیوزز مت دو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے سوشل سرکل کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اور ینگ بچیاں اپنی یونیورسٹیز کی فرینڈس کو دیکھیں کہ میں کسی ایسے سوشل سرکل میں تو نہیں ہوں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان جاننا چاہے کہ انسان منافق ہے یا مومن، تو اپنے آس پاس موجود لوگوں سے اندازہ کر لے، ان لوگوں سے جن کے درمیان میں رہ کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وقت گزارنے کا اس کا دل چاہتا ہے، جس طرح کی ذہنیت پر، جس طرح کے مائنڈ سیٹ پر وہ لوگ ہوں گے، وہی اس انسان کی مائنڈ سیٹ اور ذہنیت ہوگی. اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ بھی انہیں بھول گیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے. کون کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. کیسے بچائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کو نہیں بچا سکتے، آپ کو تو ان کے لیے دعائے استغفار اور دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا گیا. اللہ نے کہا ہے کہ آتش دوزخ کے اندر مرد اور عورت، منافق اور کافر سب جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں لائلٹیز کافروں کے ساتھ تھی، تو آخرت میں بھی وہی مقام ہوگا جس مقام میں کافر ڈالے جائیں گے، وہی منافق ڈالے جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے سوٹیبل ہے، موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اسلام کے لیے جو سیکریفائز نہیں کرنا چاہتا، اسلام کے لیے جو پرسنل سیکریفائز نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کی آزمائشیں دنیا میں لے آتا ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، وہ ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا رہ گیا اور وہی خسارے میں ہیں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ کام اللہ کا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. یہ سب کلمہ گو تھے اپنے وقتوں کے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو اپنے لیے فکس کر لیا. دیکھیں، آپ اور میں عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بڑی زبردست ٹینسائل اسٹرینتھ دی ہے. کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ آپ کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ کے ذریعے سے خاندان نہیں بدل سکتا، آپ کے ذریعے سے خاندان میں ہدایت نہیں پھیل سکتی. جتنی تیزی سے ایک عورت معاشرے میں اور خاندان میں ہدایت پھیلا سکتی ہے، اتنی تیزی سے شاید مرد نہیں پھیلا سکتے. آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. بس اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ اور میں نہیں چاہتے کہ آپ کا اور میرا انجام منافق مردوں اور منافق عورتوں والا ہو. منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان بستیوں کا ذکر کرنے کے بعد جن پر عذاب آیا، اب اس کے برعکس ایک اور گروپ کی بات کی جا رہی ہے. والمؤمنون والمؤمنات، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے. بعضہم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کیسے رفیق ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں کہ یہ مومن کہلائے؟ کیا کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز کا قائم کرنا اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ، اور یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. یہ برائیوں سے روکتے ہیں اور یہ بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں برائیوں سے روکنے کی دعوت اور بھلائیوں سے منع کرنے کی دعوت؟ اپنے خاندانوں میں. قو انفسکم و اہلیکم نارا و انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرا دو. اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ میسج کنوے کرتے رہتے ہیں اور اپنے سوشل سرکل میں بھی یہ میسج کنوے کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا شیطان آپ کو اور مجھے اللہ کی بات آگے کرنے سے گونگا کر دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا شیطان آپ کو اور مجھے اللہ کی بات سننے سے بہرا کر دے. اس سے پہلے کہ یہ شیطان آپ کو اور مجھے بہکائے، اس شیطان کو مسلمان کر لیں. اس شیطان کو اللہ کا کلام سنائیں اتنا کہ یہ آپ سے دور بھاگ جائے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں ہیں، خیر کی کنجیاں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف انکریج کرتے ہیں اور برائیوں سے ڈسکریج کرتے ہیں۔ آپ اور میں ایسے لوگ بن جائیں، گھبرائیں نہیں کسی کو برائی سے روکتے ہوئے کہ پتہ نہیں مجھے بیک اس میں ریٹرن میں یہ کیا کہہ دیں گے، پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں ان کا ریاکشن کیسا ہوگا، بلکہ اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو آپ ان کو روک دیں۔ اور کب روکے گا انسان کسی کو برائی سے، کب انسان حکم دے گا نیکیوں کا؟ جب اس کو یہ آیت یاد رہے گی کہ جو یہ دو کام کریں وہی مومن ہیں، وہی مومن مرد ہیں اور وہی مومن عورتیں ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر یقیناً غالب حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے گھر کے ساتھ ساتھ جنت کے گھر کے بنانے کی بھی تیاری شروع کر دیں۔ اسی دنیا میں رہ کر آپ کو اور مجھے جنت کے گھر کی انسٹالمنٹس دینی ہے۔ غصے کو تھام کر ایک انسٹالمنٹ، نماز پڑھ کر ایک انسٹالمنٹ۔ دیکھیں یہ جو ہمارے فرائض ہوتے ہیں، اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو وہ جنت کی ایک بڑی اماؤنٹ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ان نمازوں کے درمیان میں آپ کو اور مجھے صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، غصے کو تھامنے کا موقع ملتا ہے، کسی بھی اور غلط نظر کو بچانے کا موقع ملتا ہے، آنکھوں کو خیانت سے بچانے کا موقع ملتا ہے، یہ بونس انسٹالمنٹ ہوتی ہے جو ہم جنت کی کر دیتے ہیں اپنے اس عمل سے، اپنے اس نیکی سے۔ تو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو ایسا زندہ کر دے کہ میرا دل مجھے گواہی دے بار بار کہ لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ تمنا دے کہ میں اور آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اپنی جان لگا دیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا دل دے، ایسی روح دے کہ ہم لوگوں کو برائیوں میں دیکھیں تو ہمت اور صبر کے ساتھ ان کو روکنے والے بن جائیں، نہ کہ خاموشی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کسی کی برائی کو دیکھ کے، تو شیطان کہتا ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی خاموش رہو، اس وقت کمپرومائز کر جاؤ۔ اللہ سے حکمت مانگیں، اس لیے کہ اصل حکمت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ کمپرومائز کرنا الگ ہے، حکمت کا اظہار کرنا الگ ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا آپ نے اور میں نے سیکھنا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ منافقین کے ساتھ آپ اور میں جانتے ہیں کہ تلواروں کے جہاد نہیں کیا گیا، تلواروں کے جہاد سے زیادہ ان کے ساتھ ایسا جہاد کیا گیا کہ وہ اپنی نظروں سے ہی گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر مدینہ میں مسجد میں منافقین کو مسجد سے نکالا تھا، اور ہر منافق اپنا نام سنتا تھا اور اپنا منہ لپیٹ کر باہر نکل جاتا تھا۔ کس حیثیت سے، کس منہ سے وہ اس معاشرے میں رہتے ہوں گے؟ ان کو نظروں سے گرا دیا گیا۔ اس لیے کہا کہ پوری قوت کے ساتھ ان سے مقابلہ کیجئے اور سختی سے پیش آئیے، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے، یعنی مذاق اڑانے والی باتیں جو منافقین کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو یہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا علم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں کو سوچ لیں اور اس کے بعد یہ پڑھ لیں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ سب غیب کے علم کا جاننے والا ہے. ابھی تک جو گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب آپ کے اور میرے گناہ تمام لوگوں کے سامنے ٹیلی کاسٹ کر دیے جائیں، آپ اور میں اللہ سے معافی مانگ کے ان گناہوں سے توبہ کر لیں. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی کمزوریوں پر، مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں. یعنی جب سچے مومن، سچے مسلم اللہ کے راستے میں کچھ دیا کرتے تھے تو یہ ان کو باتیں سنایا کرتے تھے، جیسے آج آپ اور میں سنتے ہیں کہ دین کا پڑھنا پڑھانا فیشن بن گیا ہے ڈیفینس والوں کے لیے. سنا ہے آپ نے؟ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ غریب ہے، وہ دین پڑھنے بیٹھ جائے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں چھوڑتے. اب کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو یہی کرے گا نا، دین ہی پڑھے گا، پڑھائے گا. کسی بھی طرح سے کسی کو جانے نہیں دیتے. دین کا پڑھنا پڑھانا اگر فیشن بن رہا ہے الحمدللہ، اگر نیکیوں پر عمل کرنا اور نیکیوں پر دوڑنا فیشن بن رہا ہے الحمدللہ، اللہ اس فیشن کو بس فی سبیل اللہ کر دے. اللہ اس فیشن کے پیچھے موٹیویشن جو رکھے، جو موٹیویٹنگ فیکٹر رکھے، وہ بس اپنی رضا کا رکھ دے، تو عین عبادت. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کوئی مسلمان کم دیتا تھا تو یہ باتیں سناتے تھے منافقین، کوئی زیادہ دیتا تھا تو یہ باتیں سناتے تھے. بالکل یہی ماحول آپ کے اور میرے ارد گرد ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے آس پاس ایسی باتیں کرنے والوں کو منافق نہیں کہہ سکتے. جس کو اللہ منافق کہے گا وہی منافق ہے. آپ اور میں کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن کم سے کم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے اور میرے دل کو اس کلام سے تسلی پہنچے. اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. تبوک پر جس طرح سے مال خرچ کرنے کی اپیل تھی، جان لگانے کی اپیل تھی، صدقے کی خوب اپیل کی گئی کہ جو جتنا مال لا سکتا ہے لائے. مسلمانوں نے جب مال لا لا کے دیے تو ہر طرح کے مسلمان تھے. اس پر منافقین نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کتنا کم مال لائے ہیں، اب اس مال سے ہم رومن امپائر سے جنگ کریں گے. طنز کرنا، طنز کے تیر چلانا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. اور ہم رسول اللہ کی ذات پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اور خوب گناہ پر گناہ اور بدعتوں پر بدعتیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی اور میری شفاعت کرا لیں گے. اگر آپ اور میں رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اور مجھے اعمال بھی مومنین جیسے کرنے ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں جان اور مال کو بھی کھپانا ہوگا، ورنہ دوسری طرف انجام یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو روک دیا گیا دعائے مغفرت کرنے سے، استغفار کرنے سے، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تب بھی ان کو معاف نہ کیا جائے گا. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے والوں پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. قل نار جہنم اشد حرا، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. آج کیلوریز برن کرنی ہو تو خوب پسینہ نکال لیتے ہیں، ٹریڈ میل پر بھی کھڑے ہو جائیں گے، 40-40 منٹس تک ٹریڈ میل پر کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ پرفیکٹ ویٹ، پرفیکٹ فگر، بہترین آپ کی اور میری جسمانی ساخت، یہ مینٹین کرنے کے لیے تو پسینہ نکال لیں گے. اللہ کی راہ میں اگر عورت کا باہر نکلنے کا پروٹوکول فالو کرنے کا کہا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی گرمی لگتی ہے، اور آپ کسی عورت کا کہیں حوالہ دیکھیں کہ دیکھیں وہ بھی تو کرتی ہیں، اب کیا کہتے ہیں آگے سے؟ آپ کو نہیں پتا مجھے بڑی گرمی لگتی ہے، وہ تو بڑی سخت جان ہے، بڑے آرام سے کر جاتے ہیں. آپ اور میں نہیں جانتے کون کتنی محنت سے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہا ہے. اپنے اپنے لیے میں جان لوں, جب مجھے گرمی کا احساس آئے میں اپنے آپ کو یہ آیت یاد دلا دوں, قل نار جہنم اشد حرا. گرمی لگے تو حکم مانو, گرمی نہ لگے تو حکم مانو. اپنے آپ کو ڈی مورلائز ہونے سے بچاؤ. اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا, اللہ جانتا ہے اللہ نے آپ کو اور مجھے کہاں پیدا کیا ہے, اللہ جانتا ہے یہاں کتنے سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے, اللہ جانتا ہے یہاں کتنی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اللہ جانتا ہے اللہ کی کس بندی کو کتنا پسینہ آتا ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. آپ اور میں خلوص کے ساتھ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں, اور جو نہ کرے تو اس کے لیے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور رویا زیادہ کریں, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا, اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. میک ہے وائل دا سن شائن. منع کر دیا گیا منافقین کو کہ اب اس کے بعد ان کو کسی قتال پر نہیں لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا. اگر آج آپ کے اور میرے سامنے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں, اگر آج آپ کے اور میرے سامنے قرآن کا فہم آ رہا ہے, اگر آج آپ کا اور میرا قرآن کی بات پر عمل کرنے کا دل کر رہا ہے, تو یاد رکھیں یہ دل بار بار نہیں کرے گا, ہر سال نہیں کرے گا, ہر مہینے نہیں کرے گا, ہر دن نہیں کرے گا. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا, اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ منافق ہیں. تبوک سے واپس آنے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن ابئی کے اب جو بیٹے تھے وہ سچے مومن تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کے اندر اپنے والد کو دفنا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کو عنایت کر دیا تاکہ اس کے اندر ان کو دفنایا جا سکے. لیکن یہ بات آیت کے ذریعے واضح کر دی گئی کہ کرتا پہننے سے یہ بات ہدایت کی طرف اور مغفرت کی طرف نہیں جائے گی. آپ کے اور میرے لیے بھی سبق ہے. ہم حرم جاتے ہیں اور وہاں سے احرام کو آب زمزم میں ڈبو ڈبو کر لاتے ہیں. میرا خیال ہے اب نہیں لاتے ہوں گے, اس لیے کہ اب آب زمزم کافی ریسٹرکٹیڈ ہو گیا ہے. پہلے آب زمزم کافی بہت آت میں ہوتا تھا, اب انہوں نے کافی ریسٹرکشن کر دیا. لیکن اللہ کے بندے پاکستانی جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, یقیناً کر لیتے ہوں گے. کیوں لاتے ہیں آب زمزم میں ڈبو کے؟ کرتے ہیں؟ اب بھی کرتے ہیں. بہادر ایسے مسلمان ہمارے, حالانکہ وہاں بےچاروں نے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پینے کے لیے ہے, یہ پینے کے لیے ہے. اب ان کو لکھ دینا چاہیے یہ کفن دھونے کے لیے نہیں ہے, کفن ڈبونے کے لیے نہیں ہے. اگر ان کو پتا چل جائے تو اپنا سر پیٹ لیں بےچارے. کس کس چیز سے اور کس کس بدعت سے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو روکیں گے؟ کفن نہیں بچاتا. کفن نصیب ہو یا نہ نصیب ہو, اعمال آپ کے اور میرے ساتھ جائیں گے. یہ جو کتابیں میرے اور آپ کے کندھوں پر رکھی ہیں اس کے بوجھ کو دیکھ لیں, نیکیوں کا بوجھ زیادہ ہے یا گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے؟ یہی اعمال قبر میں میرے ساتھی بنیں گے. یہی قرآن جو میرے سینے میں محفوظ ہے, جو میں نے حفظ کر لیا ہے, وہ میرے قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گا. یہ کفن کا آب زمزم میں دھونا دھلانا آپ کو اور مجھے آخرت کی نجات میں نہیں کوئی فائدہ دے سکے گا. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و دولت کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. قبر کے عذاب سے, آگ کے عذاب سے ایسی چیزیں بندے کو نہیں بچاتے. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے حیثیت والے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے, ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. نفاق پیسے والوں کا مرض ہے, یاد رکھیں. میکسیمم لوگ, اکثریت جو نفاق پر ہوگی وہ پیسے والوں میں ہوگی جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں. اور اللہ نے کیا کہا تھا, ہر نعمت کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری. جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اللہ کو اس سے توقع زیادہ ہے, لیکن اکثریت نفاق کا شکار ہو جاتی ہے, آگے بڑھ کر عمل نہیں کرتی. آج اس دین کو آپ کی اور میری ضرورت ہے. ابھی کسی نے یہ دین پر نکلنا فرض نہیں کیا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض نہیں کیا اس وقت یہ والا, کہ فرض ہے, عام منادی ہے, سب نکلیں. اب جو والنٹریلی نکلے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے نکلے گا، اپنے ہی اجر و ثواب کے لیے نکلے گا. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. یہ رحمت، یہ نعمت ان کے حصے میں آتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھائیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کو معیت رسول اللہ کی ملتی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ملے گی. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم مشان کامیابی. غزوہ تبوک کے موقع پر نہ جانے والوں کی مختلف کیٹیگریز تھیں. کچھ تو منافق تھے، کچھ سچے مسلمان تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جو بہت زیادہ جانا چاہتے تھے لیکن اپنی غربت اور سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے. کچھ نے بہانہ کیا اور کچھ کو سستی ہو گئی. مختلف کیٹیگریز تھیں جو غزوہ تبوک میں آگے بڑھ کر قتال میں حصہ نہ لے سکیں. معذوری کو کسی نے فائدہ بنایا یا معذوری کا کسی نے بہانہ بنایا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو نکل گیا اللہ کی راہ میں سچا مومن اور مسلم بن کر، اس کے لیے عظیم الشان کامیابی ہے. اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے، یعنی ایکسکیوزز دیے، تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، یعنی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. اللہ جانتا ہے کس کا ایکسکیوز جینوئن ہے اور کس کا ایکسکیوز فیک ہے. اللہ کو علم ہے. اللہ جانتا ہے کون واقعتاً گھر سے نہیں نکل پا رہا اور کون صرف اپنے گھر کے اندر ہی، اپنے گھر کے وشیہ سرکل میں ہی اپنے آپ کو جان بوجھ کر مصروف رکھے ہوئے. کون کوشش بھی نہیں کر رہا، کون قدم بڑھانے کے لیے آگے بڑھ بھی نہیں رہا. اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے ایسے ضعیف اور بیماروں کو جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں. ایسے بھی صحابہ تھے، ایسے بھی مسلمان تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، کئی سو کلومیٹر کا سفر تھا، اور اس کے لیے سواری بہت ضروری تھی. اگر سواری نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی منع فرما دیا جانے سے، کیونکہ بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا. اور جب تم نے کہا کہ تمہارے لیے سواریوں کو انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً لوٹ گئے، اور ان کا حال کیا تھا؟ تولوا و لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. حال ان کا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا. آج ہم میں سے کون روتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا اپنے گھر سے نکلنے کا کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کچھ موقع نکال سکوں؟ کسی کی آنکھ آنسو بہاتی ہے اس بات پہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع نہیں مل رہا؟ کس کی آنکھ روتی ہے غم کے ساتھ؟ ہماری آنکھ تو غم کے ساتھ روتی ہے جب ہمیں دنیا نہیں ملتی، جب ہم سے دنیا چھن جاتی ہے، جب ہم دنیا کی نعمتوں کو دوسروں کو دنیا کی نعمتوں میں انوالو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اس نعمت کو نہیں پا رہے ہوتے، تب ہماری آنکھ آنسو بہاتی ہے. ہماری اولادیں باعث بنتی ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہانے کا. ہمارے پیارے رشتے دار اس چیز کا سبب بنتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں. کس کی آنکھ سے آنسو بہے اس حزن کے ساتھ، اس غم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین میں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا غم دے کہ میں اور آپ اس تڑپ کے ساتھ دین کے راستے میں نکلیں. ان کو بڑا رنج تھا کہ ان کو اللہ کی راہ میں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا، کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقتدرت نہیں رکھتے. میں اور آپ بھی دیکھ لیں، کیا آپ کی اور میرے لیے اس وقت دین کے لیے نکلنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اللہ نے آپ کے اور میرے پاس گولڈن اپرچونٹی دی ہوئی ہے، نعمتوں میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اللہ نعمتوں میں رکھنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ کون ان نعمتوں میں سے مجھے جھانک کر دیکھ لیتا ہے، کون ان نعمتوں میں سے میرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. اللہ نے پھر کیا کیا؟ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، سیل کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا مومن بنائے۔ دیکھیں یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے قدرت رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں نہ نکلنا چاہا، اللہ نے بھی ان کو محروم کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کے لیے کیا کچھ آخرت میں رکھا ہے، کس طرح ان کی سزا دی جائے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پارہ نمبر 11، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینہ پہنچے تو بہت سے مسلمان جو نہیں گئے تھے وہ مختلف ایکسکیوزز لے کر اور منافقین آپ کے پاس آ گئے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات صاف بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں مطلع کر دیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ کون جینوئن ایکسکیوز کی وجہ سے نہیں جا سکا اور کون فیک ایکسکیوز کی وجہ سے بہانہ بنا گیا۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یہ بے شک تم تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی تم ان کو اگنور ہی کر دو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی۔ آج ہم اپنی دنیا میں اتنا مگن ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھے صبح شام کیسے گزارنے ہیں، مجھے اپنے صبح سے شام اور شام سے صبح کو کن احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا۔ کچھ اور قسم کے منافقوں کا آگے ذکر آئے گا کہ جو مال میں زیادہ نہیں تھے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ بدو عرب ہوتے تھے جو ان کے سبربز میں رہنے والے ہوتے تھے، یوں سمجھ لیں گاؤں کے رہنے والے عرب، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علیم اور حکیم اور دانا ہے۔ لا علمی بھی مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان نفاق میں آگے جانے لگ جائے یا اس کو محسوس ہو کہ میرے اندر نفاق آ رہا ہے تو انسان اس کا مطلب ہے کہ دین کے علم سے عاری ہے، تو دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ نفاق آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ اور میں اپنے لیے ان آیات کو دیکھیں، کسی دوسرے کو منافق ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ اور میں ان آیات کو نہ دیکھیں۔ ان بدوؤں میں سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی پینلٹی سمجھتے ہیں، لگتا ہے ان کے اوپر کوئی فائن لگ گیا ہے۔ یہ تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ کچھ لوگ دین پر بھی عمل کرتے ہیں تو ایسے عمل کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مصیبت ہے، اور آج اللہ یہ شریعت ہٹا دے تو انسان اپنے عمل پر واپس چلا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شوق اور رغبت کے ساتھ اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون انسان کتنے خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی علم کے بغیر ہے تو اس کے دل میں اللہ کے بارے میں جاننے کی تڑپ ہے یا نہیں ہے۔ اور انہی بدوؤں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مائنڈ سیٹ ضروری ہے، دیکھیں کہ اپنی نیت کو میں اور آپ اللہ کے لیے خالص کر کے رکھیں۔ اللہ میری اور آپ کی نیتیں جانتا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی. کون سے مہاجر اور انصار ہیں؟ صحابہ. صحابہ ہی مہاجرین تھے اور صحابہ ہی انصار تھے. ان کے لیے کہا گیا اللہ کی محبت میں ہائیلی موٹیویٹڈ لوگ. والسابقون الاولون, آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو تھامنے والے. جس وقت کوئی دین پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو, یا آگے بڑھ کر دین کو وقت دینے والے, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والے. سابقون الاولون, سبقت لے جانے والے نیکیوں میں, سب سے ہائیلی موٹیویٹڈ, جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی, نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے. والذین اتبعوہم بإحسان, یعنی تابعین, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہاں خاص مقام ہے, آپ دیکھیں عربی کی آیت جو آپ دیکھیں گے آیت نمبر 100 میں, اس میں جو عربی آئی ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. باقی جگہ قرآن میں تحتہا الانہار آتا ہے, تا زیر کے ساتھ آتی ہے. یہ واحد مقام ہے جہاں پر تجری تحتہا الانہار آیا ہے, تو اس کو تلاوت کرتے ہوئے احتیاط سے پڑھنا چاہیے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یہی عظیم الشان کامیابی ہے. فاستبقوا الخیرات, والے لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی حکم سنا اور لبیک کہا, جو اللہ کو خود سے راضی کرنا چاہتے تھے اور رکھنا چاہتے تھے. اب جو آج اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے چاہے, اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے عمل پر چلے. اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی سنتوں کو فالو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد جو لوگ آئے اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ موجود تھے آپ کے ساتھ, اس کے بعد کا دور جو تابعین کا تھا, اور اس کے بعد کا جو دور تبع تابعین کا تھا. یہ گولڈن ایرا ہے, یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ گارنٹی ہے کہ یہاں سے آپ کو اور مجھے پیور علم ملے گا. یہ گارنٹی ہے کہ یہیں سے آپ کو اور مجھے ایسا علم ملے گا جس میں بدعتیں نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں جو سپرنگ ہوتا ہے چشمہ, سب سے زیادہ پیور کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس کا اوریجن ہوتا ہے, جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ وہ سٹرونگ پیور ہوتا ہے. اسی طرح سے جب وہ گزرتا جاتا ہے مختلف راستوں سے تو اس میں امپیورٹیز آتی جاتی ہیں. ایسے ہی دین کا معاملہ ہے. یہ دین جو اتنی نسلوں سے آگے میرے اور آپ تک پہنچ رہا ہے, اس میں امپیورٹیز شامل ہو گئی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم فلاں بزرگی کی تو بات مان رہے ہیں, فلاں بزرگ نے تو بھی اتنی کتابیں لکھی ہیں, آخر انہوں نے بھی تو عمل کیا ہے. آپ اور میں کنفیوژن میں رہ کر یا کسی نہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں رہ کر اپنا عمل کیوں کریں؟ آخر اپنا اینکر وہاں کیوں نہ ڈالیں جہاں تک رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ بہترین زمانہ یہ ہے, اس کے بعد کا یہ زمانہ اور اس کے بعد کا یہ زمانہ. اگر اللہ کے رسول چاہتے, جن کو جوامع الکلم ہونے کا خطاب دیا گیا, جن کو جوامع الکلم کی صفت دی گئی, وہ چاہتے تو کہہ دیتے اس کے بعد بھی جو آئیں گے اس میں بھی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ کے ذریعے سیل لگوا دی کہ بہترین زمانہ یہ ہے. آپ اور میں اپنے ہر عمل کی تصدیق ان تین زمانوں کے اندر کر لیں. اگر میرا اور آپ کا کوئی بھی عمل ان تین دور سے اوتھینٹیفائیڈ ہوتا ہے, الحمدللہ, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ نیکی کے نام پر دین میں شامل ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں. اپنی زندگیوں کو ہلکا رکھیں. کیوں ڈاؤٹس کے اوپر زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ایسے زندگی گزاریں کہ جب آخرت میں اپنے نیکیوں کے انبار اپنے حساب سے لے کر پہنچیں تو اللہ کے ہاں وہ بالکل راک کی طرح اڑا دی جائیں, ان کی کوئی ویلیو نہ ہو. اللہ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیل آف اپروول کو تبا تابعین تک آگے فارورڈ کر دیا. آج ہم مسلمان اسی پر لڑتے رہتے ہیں کہ تراویاں 8 ہیں یا 20 ہیں. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں؟ پریشان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ بحث میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کہہ کر چلے گئے کہ میرے بعد میرے صحابہ, میرے تبا تابعین اور تابعین, ان تک گولڈن ایرا علم کا ہے, ان تک علم پیور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 8 تراویاں پڑھائیں تو حضرت عمر نے 20 تراویاں پڑھائی ہیں. اللہ کے رسول کی سیل آف اپروول ہے. آپ 8 پڑھنا چاہیں, آپ کے پاس کم سے کم معیار 8 کا ہے. کم سے کم آپ کے پاس جو باٹم لائن آ رہی ہے تراوی پڑھنے کی, وہ 8 تراوی ہے, 8 رکعت ہے. اس کے بعد آپ 10 پڑھیں, 12 پڑھیں, 14 پڑھیں, 16 پڑھیں, 18 پڑھیں یا 20 پڑھیں. آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. 20 تک پڑھنا بھی حضرت عمر کی سنت ہے, آپ اس کو بھی پڑھیے. اب اگر خاندانوں میں ہم اس چیز پر بھٹ جائیں گے اور لوگوں کو اس بات سے منع کریں گے کہ آپ اس مسجد میں جائیں جہاں صرف 8 تراویاں پڑھی جاتی ہیں, یا آپ اس مسجد میں جائیں جہاں صرف 20 تراویاں پڑھی جاتی ہیں, تو پھر اس سے تو امت پھٹے گی. جو جیسا پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیں. دونوں گولڈن ایرا کو فالو کر رہے ہیں, دونوں اللہ کے رسول اور ان کی صحابہ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. اگر امت کو دوبارہ سے آپ اور میں جوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ان جھگڑوں سے نکلنا ہوگا. اور یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, جب علم حاصل کریں گے تو مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کنفیوژن کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی 8 پڑھتا ہے اور کوئی 20 پڑھتا ہے, بلکہ یہ دین کی وسعت ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی کی طبیعت کتنی خراب ہوتی ہے, 20 تراویح پڑھنا آسان کام ہے ایک ساتھ؟ 2 گھنٹے کم سے کم لگتے ہوں گے جو 20 تراویح پڑھتا ہے مسجد میں, کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور جس طرح سے وہ پڑھی جاتی ہے اس میں 20 تراویوں میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ خود پڑھنا شروع کریں اور اگر آپ پراپر تجوید کے ساتھ اپنی نماز پڑھنا شروع کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ 2 گھنٹے میں کوئی 20 تراویح پڑھ سکتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کی اور میری آسانی کے لیے دین میں رکھی گئی ہیں. دونوں چیزیں سنت ہیں اور دونوں کو تھام کر رکھیے, اس چیز کو جھگڑے کا باعث نہ بنائیے. اب مجھے اور آپ کو اپنے ہر علاقے میں یہ بات عام کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیول تک بتا دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں ان کو فالو کیا جائے. آپ دیکھیں یہاں بھی سیل آف اپروول آیت میں بھی آ رہی ہے, صحابہ کی بات ہے اور تابعین کی بات ہے. والذین تبعوہم بإحسان, ہم کیوں اس سے پہلے اس کے بعد بات کے بزرگوں کو اپنی زندگی میں لا کے وہ چیزیں شامل کر لیں جن چیزوں کی تصدیق رسول اللہ کی زندگی سے نہیں ہوتی؟ گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ اس عمل کے اوپر ضرور جنت مل جائے گی. وہ کون سا دروازہ جس کو جنت کا دروازہ دنیا میں کہتے ہیں؟ پاک پتن میں بہشتی دروازہ. اور اس پاک پتن کے بہشتی دروازے سے کیا سٹیمپیڈ ہوتی ہے اس کے اندر, اور کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. اور جب لوگ مارے جاتے ہیں تو ہماری جہالت کا عالم دیکھیں, ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کس نے بتایا کہ وہ بہشتی دروازہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول بتا کے گئے؟ کیا کسی صحابی نے بتایا؟ کیا کسی تابعی نے بتایا؟ کیا کسی تبع تابعی نے بتایا؟ اللہ ہم مسلمانوں کو وہ شعور دے کہ آپ اور میں اپنی عقلوں کو علم حاصل کرنے میں لگا سکیں. جتنی حکمت کے ساتھ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں, جس محنت کے ساتھ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں, اللہ کرے کہ اسی محنت کے ساتھ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں. جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین میں کنفیوژنز نہیں ہیں, یہ دین کی وسعت ہے جو مختلف موقعوں کے اوپر مختلف انسان اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جب علم ہوگا تبھی کریں گے نا, جب علم ہوگا جب ہی جھگڑوں سے بچیں گے, ورنہ یہ کہہ کر اس کتاب کو بند کر دیں گے کہ کیا کریں, سب دین والے بہت ہی کنفیوزڈ ہیں, پتہ ہی نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو بھی اس تعلیم میں لے کر آنا ہے کہ آپ اور میں اپنی تعلیم کو, اپنے علم کو خالص اور پیور رکھیں. جہاں سے یہ علم کا چشمہ پھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے اس علم کو میکسیمم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے بعد ہماری رہنمائی وہاں نہیں ہوتی تو اس کے بعد کی نسل پر آئیے, پھر اس کے بعد کی نسل پر آئیے, اور پھر اس کے بعد کی نسل پر تبا تابعین تک آئیے, تاکہ آپ اور میں آخرت میں اس چیز کے مستحق ہوں جو جنت ہے اور جس کے لیے کہا گیا کہ یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ہر علاقے میں آپ کو اور مجھے لوگوں کو حقیقتاً بتانا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہے. یہ بات آپ جب تک لوگوں کو نہیں بتائیں گی لوگوں کو نہیں پتا چلے گا. ہمارے ہی گھروں میں کام کرنے والی عورتیں سندھ کے انٹیریئر میں جا کے حج کرتی ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ پتا نہیں کون سا مزار ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, بلے شاہ کا مزار ہے شاید, جہاں پر حج کیا جاتا ہے. ایک میڈ نے آ کے یہ بتایا کہ باجی میں حج کر کر آئی ہوں, اور میں حیران کہ یہ حج کیسے کر کے آ گئی. آئی تھی ایک دو سال کے بعد میرے پاس, اور جب پتا چلا تو اس نے یہ بتایا کہ انٹیریئر سندھ میں کسی مزار پر گئی تھی, اور ہمارا حج تو وہیں تک ہوتا ہے, وہی ہمارا کعبہ ہے, ہم اس کعبہ تک تو جا ہی نہیں سکتے. کس نے ڈکلیئر کیا اس جگہ کی سینکٹیٹی کو؟ کون پہنچائے گا علم ان لوگوں تک؟ نہیں بننا آپ کو اور مجھے سابقون الاولون, نہیں چاہتے ہائر اچیورز میں داخل ہونا؟ دنیا میں تو ایک سے ایک بہترین چیز آپ میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں تو چاہتے ہیں اسٹریٹ ایز آئیں رپورٹ کے اندر, اولاد کی بھی چاہتے ہیں اور اپنی باری میں بھی چاہتے تھے. دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ بہترین سواری میری ہو, اور بہترین گھر میرا ہو, اور بہترین نعمتیں میرے پاس ہوں. آخرت کے لیے ہائی اچیور کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آج دین کو میری اور آپ کی ضرورت ہے, ہر طبقے کے انسان تک یہ علم پہنچانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ از دا اوریجن آف دس علم, اس اوریجن تک پہنچیے. उस ओरिजिन से जो कुछ चश्मा फूट रहा है, जो नेकियां वहां से शुरू हो रही हैं, पहले उनको जिंदगी में शामिल कीजिए, पहले उन चीजों को निकाल दीजिए जिस चीज की अप्रूवल आपको और मुझे रसूल अल्लाह की जिंदगी से नहीं मिल रही। और हर तबके पे ये काम करना है। देखिए, हर इंसान हर तबके पर काम नहीं कर सकता। कोई इंसान डिफेंस में बैठ के कर सकता है, कोई गुलशन में बैठ के कर सकता है, कोई किसी कच्ची आबादी में जाके कर सकता है, कोई किसी गांव में जाके कर सकता है। उर्दू जुबान कोई गांव के लोग तो नहीं समझते। आपको जो जुबान आती है, बलोची आती है, सिंधी आती है, पंजाबी आती है कि सराइकी आती है, आपका अगर कोई गांव है उस इलाके में जाके लोगों को ये बात बताइए, आप उन लोगों के इलाके की जुबान के मुताबिक ये बात बताएंगी तो ज्यादा आसानी से वो आपकी बात समझ सकेंगे, अपनाइयत के साथ आप बता सकेंगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस्लाम की मशीनरी के अंदर आप और मैं अपना अपना हिस्सा बना लें, एक पुर्जे के तौर पर आप और मैं इस मशीनरी में फिट हो जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जो अमल की मोहलत खत्म हो जाए। और ये काम वही करेगा जिसको साबिकून अल अव्वलून बनना है, जिसको सबकत ले जानी है सबसे पहले नेकियां करने में। तुम्हारे गिर्दोपेश जो बदवी रहते हैं उनमें बहुत से मुनाफिक हैं, और इसी तरह खुद मदीने के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो निफाक में ताक हो गए हैं, यानी प्रैक्टिस करते करते मुनाफिक बन गए हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते मुनाफिकत में भी बहुत आगे चले गए। तुम इन्हें नहीं जानते, हम इनको जानते हैं, करीब है वो वक्त जब हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। अब आगे मुनाफिक की सजाएं आ रही हैं। कुछ और लोग जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है, यानी मिला जुला है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स अल्लाह ताला ने नहीं दिया बल्कि कहा कि मिला जुला है, और कुछ बईद नहीं कि अल्लाह इन पर मेहरबान भी हो जाए, क्योंकि वह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अम्बाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। इंसान जितना अमल करने की कोशिश करेगा अल्लाह जानता है, अल्लाह आपकी और मेरी मगफिरत फरमाएगा। इंसान जितना दीन के रास्ते में एनर्जेटिक होकर आगे बढ़ेगा उतना अल्लाह उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ देंगे। आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने घर को हैंडल कर सकेंगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिश्तेदारी निभा सकेंगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने नौकरों को डील कर सकेंगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। वो तरबियत करने वाली माएं आज इसलिए नहीं है कि वो तरबियत हासिल करने का सोर्स उनके हाथ से खो गया है और वो कुरान है। तो मुझे और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे तीन कैटेगरीज बता दी गई हैं। एक वो हैं जिन्होंने सुना अल्लाह का हुक्म और दौड़ गए, साबिकून अल अव्वलून, पहली कैटेगरी। दूसरे कौन है? जिन्होंने सुना और वो फिर रुक गए, सेकंड कैटेगरी, और फिर चल पड़े। और तीसरी कैटेगरी जो खड़े ही हो गए, आगे बढ़े ही नहीं, जिनका अमल आगे ढला ही नहीं किसी भी तरह से नेकियों के अंदर, खड़े हो गए, स्टैग्नेंट ग्रोथ है जिनकी। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और इनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे, जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अल्लाह के रास्ते में निकल के तो देखें, कदर की इंतहा न कर दे तो कहना। अल्लाह के रास्ते में वक्त तो लगाएं, अल्लाह ताला आपकी और मेरे लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ आगे तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने सुना लेकिन खड़े रह गए। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सजा दे चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए, अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम और दाना है। नबी के पास इख्तियार नहीं था, ये बता दिया गया। अल्लाह के पास इख्तियार है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे छोड़ दे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई, ये कट्टर मुनाफिकीन का जिक्र है, इस गर्ज के इस दावत हक को नुकसान पहुंचाएं और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें। मुनाफिकीन को मस्जिद नबी में बैठ के अपने जो साजिशी ख्यालात होते थे वो एक दूसरे से एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलता था, तो इन्होंने कहा कि हम एक और मस्जिद बनाते हैं मदीना के सबर्ब्स में, जिसमें बैठकर हम अपनी बातें किया करेंगे और अहले ईमान में फूट डालें, और इस बज़ाहिर इबादतगाह को इस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं, यानी सेंचुरी बनाएं, जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका हो। यानी अबू आमिर राहिब की बात आती है, जो ईसाई पादरी था, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. منافقین نے اس کو اپنا سردار بنانے کا سوچا. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. وہ ضرور قسمیں کھائیں گے, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. مدینہ میں دو مسجدیں تھیں جو مسلمانوں کی ضروریات پورا کر رہی تھیں, مسجد نبوی اور مسجد قبا. منافقین کو اپنے ملنے کی جگہ کے لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک اور جگہ بنائی جائے. انہوں نے کوئی گھر نہ بنایا, انہوں نے کوئی انسٹیٹیوشن نہ بنایا, انہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کی نظروں میں برے نہ بن سکیں, الگ ہو کر اپنے معاملات اور اپنی سازشوں کو دیکھیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کا افتتاح کریں تاکہ مسجد سینٹیفائیڈ ہو جائے. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. وہ ضرور قسمیں کھائیں گے لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. اس آیت میں مسجد قبا کی طرف اشارہ ہے. واللہ یحب المتطہرین, اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں پاکیزگی لے کر آئیں, اپنے زندگی میں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی لے کر آئیں. اللہ میری اور آپ کی نیتوں کی بھی حفاظت کرے. دیکھیں ظاہری حفاظت پاکیزگی کے حساب سے بھی بڑی ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں دین کا پیغام دینے جاتے ہیں اور آپ ایسے گجلے ہوئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں کہ ایسے لگے کہ آپ نے پیپسی کی بوتل کے اندر سے نکالیں, اور دوپٹہ آپ کا اتنا گجلا ہوا ہے, تو کیا دیکھنے والے کو اچھا لگے گا؟ اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو جانے کی ضرورت ہے تاکہ جب آپ دین کی بات کریں تو لوگوں کو دین سننے میں آسانی ہو. کبھی کبھی یہ چیز بھی کہ اچھی پریزنٹیشن نہ ہونا دین سننے کے لیے لوگوں کی نظروں میں ہنڈرنس بن جاتی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے, لیکن کیا کریں, دنیا والوں کا مزاج کیا ہے, وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, بعد میں سننا شروع کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. تو پرسنالٹی بھی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کا کام کیا ہے, اللہ نے کہا ہے واللہ یحب المتطہرین, اپنی ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کریں, صاف ستھرے ہو کر. یہ نہیں کہ ہر مرتبہ برانڈیڈ جوڑا ہی پہننا ہے, یہ نہیں کہ ہر مرتبہ نیا جوڑا ہی پہننا ہے, صاف ستھرا جوڑا پہن کر جائیں, پریزنٹیبل بن کر جائیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اسلام کو بھی اچھی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے, اسلام کو بھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اللہ نے اچھی سیرت اور اچھا کردار اور اچھی خوبصورت شکل دی ہے, اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے استعمال کریں. یہی اس کا حق ادا کرنا ہوگا. اور اپنی باطنی کیفیت کو بھی محفوظ رکھیں, اپنی نیت کی حفاظت کریں اور اپنے اندر طہارت کا انتظام رکھیں, ہر طرح سے پاک صاف. آپ دیکھیں جب آپ نہاتی ہیں, غسل کرتی ہیں, اور جب آپ پراپر غسل کرتی ہیں جس میں آپ اپنے انڈر آرمز اور انڈر لیگ صفا کرتی ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک الگ سے لائٹنس فیل ہو رہی ہوتی ہے, صفائی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو مستقل صاف رکھنا یہ بھی مومن کی ایک صفت ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر یعنی کنارے پر اٹھائی اور پھر اسے لے کر سیدھی وہ جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یعنی یہ بتا دیا گیا, کہنے کو تو مسجد بنائی تھی لیکن ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی. اگر منافقت کے اینگل سے مسجد بنائی گئی, اگر فتنہ پھیلانے کے لیے مسجد بنائی گئی, تو وہ مسجد دین کو فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ ہر عمل نیکی نہیں ہو سکتا, ہر گڈ ڈیڈ نیکی نہیں ہے. ہر عمل نیکی کب ہوگا؟ جب وہ عمل صالح بنے گا. اور عمل صالح کیسے بنے گا؟ جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سیل آف اپروول آ کر لگ جائے گی, تب ہر عمل, ہر گڈ ڈیڈ عمل صالح بنے گا. تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جن کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوں, تو آپ کو اور مجھے ان کو سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ کو اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ کبھی بھی لیبل سے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھیں کبھی بھی لیبل سے دھوکہ مت کھائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی اچھا انسان آپ کو ایسی بات بتا رہا ہے جس میں دین کی صحیح روح بیان نہیں کی جا رہی, تب بالکل نہ سنیں. اللہ سے حق کی اپیل مانگیں. آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ دعا کر کے آیا کریں کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھے سنا دے, جو حق ہے وہ میرے دل میں اتار دے, اور آنے والے کو حق بتانے کی توفیق عطا فرما. تاکہ میں اور آپ جو سنیں وہ آپ کی اور میری روح کے اندر اتر جائے. ورنہ اللہ نے کہا کہ جو اپنے آپ کو پولیوٹڈ رکھے گا, جو تقوی کے بغیر نیکی کرنے کی کوشش کرے گا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر نیکیاں کرنے کی اور نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. مزید درار کی بات ہے جن کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں, وجہ اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نے نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یعنی میں اور آپ ہر عمل کے اوپر گڈ ڈیڈ کا لیبل لگا کر اس کو ایکسیپٹیبل نہ کر لیں. فار اے گڈ کاز کے نام پر ہر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. میوزک کانسرٹ کر رہے ہیں فار اے گڈ کاز, اور ہم یہ سارا پیسہ جو ہے کسی فلنتھراپسٹ آرگنائزیشن کو دے دیں گے, یا ہم مثال کے طور پہ آج کی زبان میں کہا جائے کہ آئی ڈی پیز کو دے دیں گے, ان کی خوشحالی کے لیے استعمال کریں گے. کیا اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ صدقہ ویسے بھی کیا جا سکتا ہے, خیرات اس طرح بھی دی جا سکتی ہے بغیر میوزک سنے. اگر حلال کے اندر حرام کی آمیزش کر لی تو وہ حلال بھی ضائع ہو جائے گا. ایک گلاس پانی کے اندر آپ ایک ڈراپ گٹر کا پانی ڈال دیں, پی سکتے ہیں اس کو, اور ایک گلاس جو آپ کا پینے کا پانی ہے اس کو گٹر میں ڈال دیں تو گٹر کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اپنے حلال میں حرام کی آمیزش نہ ہونے دیں, اپنے حلال کو پاک رکھیں, اپنا وہ مال اللہ کی راہ میں دیں جو سنت طریقے سے دیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ تجارت کا موقع بتا دیا گیا کہ مومنین کی تجارت کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں. اور تجارت کا بہترین موقع جو بتایا گیا آپ اور میں, تجارت کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں جب کوئی تجارت کرتا ہے تو دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مال بیچنے والا, ایک ہوتا ہے مال خریدنے والا. اب یہاں اللہ کے ساتھ جب تجارت کی جائے گی تو ایک اینڈ پر تو میں ہوں مثال کے طور پہ, دوسرے اینڈ پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے ہاتھ میں اپنی جان اور مال بیچیں, اللہ کے ہاتھ میں اپنی وفاداریاں بیچیں. اللہ ہائیسٹ بڈر ہے, اس کو بنائیں اپنا سب سے بڑا سربراہ. اور یہی چیز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے سے بچے آج موبائل فونز کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں, آئی پیڈز پر زندگیاں لگا دیتے ہیں. سکول اور کالج میں پڑھتے پڑھتے ان کی زندگیاں نکلے جا رہی ہیں. ایک بچہ یا بچی پروفیشنل لائن میں جاتی ہے تو 27, 28, 29 سال تک, اگر وہ میڈیکل میں نہیں گئی, اور میڈیکل میں گئی تو اس سے پہلے اور آگے چلی جائیں, آپ 30s میں چلے جائیں اسپیشلائزیشن کرتے کرتے. بچوں کی زندگیاں لگ رہی ہیں اس دنیا کی پڑھائی میں, تو پھر اللہ کے ساتھ کاروبار کب ہوگا؟ اللہ کے ساتھ جان و مال کا کاروبار کس وقت ہوگا؟ کب موقع آئے گا؟ جب اتنا پڑھ لیتے ہیں, جب اتنا آگے نکل جاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھنا بھی تو ضروری ہے. اللہ کو بھی تو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ضروری ہے. اس پروفیشن کے ساتھ اللہ کو بھی تو ساتھ میں شامل کر لینا بہتر ہے, تاکہ جو بھی کریں, جو بھی کمائیں وہ نیکی بن جائے, جو کمائیں وہ حلال ہو جائے. اس لیے کہ مومن کی ساری جو کاروبار ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں. اللہ کے لیے ان کا ہر چیز ہوتی ہے. اگر آپ اور میں آج یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, تو آپ اور میں کبھی لوگوں کی نظروں سے پریشان نہیں ہوں گے. لیکن کیا کریں, ہم لوگوں کی نظروں سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارا پہلا کہیں جانا ہو آپ نے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک گرینڈ ڈنر میں جانا ہے, چلے میں افطار پارٹی نہیں کہہ رہی, امید رکھتی ہوں کہ افطار پارٹی سے اپنا وقت آپ لوگ نہیں ضائع کر رہے ہوں گے. اگر آپ کو کسی گرینڈ ڈنر میں جانا ہے اور آپ اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں, کیا سوچ کے کپڑے نکالتے ہیں, کیا پہنوں؟ آگے اس جملے کو فل کر دیں کہ دوسروں کو اچھا لگے. حقیقت ہے, اگر زبان سے نئے الفاظ ادا ہوتے تو کیا ہو گیا, دل تو یہی کہتا ہے. پھر آپ اور میں بولتے بھی ایسے ہیں کہ کیا بولوں کہ دوسروں کو پسند آئے, سسرال میں معاملہ کیسے کروں کہ ساس مثال کے طور پر خوش ہو جائے, یا مثال کے طور پر شوہر خوش ہو جائیں, یا لوگ میری تعریف کریں. جب یہ آپ کو ان سوالات کے اوپر یہ آگے کا سٹیٹمنٹ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو پھر کیا میں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے ساتھ کاروبار میں لگائے ہیں یا لوگوں کے ساتھ لگائے ہیں؟ یہ آپ اور میں اچھی طرح دیکھ لیں. کیا میں آج گاڈ پلیزر ہوں یا پیپل پلیزر ہوں؟ ہم میں سے اکثریت پیپل پلیزر ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں خبردار جو ایسا کیا لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا. کبھی یہ بھی کہا کریں ایسا نہ کرو بیٹا, اللہ کیا سوچے گا, اللہ کیا کہے گا. تو لوگوں کو, آپ اور بچوں کو اور اپنے آپ کو پیپل پلیزر نہ بنائیں, گاڈ پلیزر بنائیں. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ پہن کر باہر نکلیں جس کو دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے, وہ حلیہ اپنائیں, وہ معاملات نبھائیں, اس طرح بات کریں جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے, تاکہ اللہ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو کر مجھے جنت عطا کر دے. اگر مجھے اور آپ کو لوگوں کی پرواہ ہوگی تو پھر میں اور آپ پریشانی ہی کا شکار ہوتے رہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گاڈ پلیزر ہوتے ہیں, بہت کم, مائنر مائنورٹی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیپل پلیزر ہوتے ہیں, اکثریت. اور ایک اور کیٹیگری ہے, ایک اور پرسنٹیج ہے جو سیلف پلیزر ہوتے ہیں. سیلف پلیزر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بس میں, ہیئر آئی کم, جو یہ مزاج ہوتا ہے کہ آپ کسی کمرے میں داخل ہیں اور کہیں ہے ہیلو ہیئر آئی کم. اور ایک مزاج کیا ہوتا ہے, ہیلو ہیئر یو آر. آپ دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو اپنے ہی گمنڈ میں, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, یہ کیٹیگری اگر ہے تو ہم سیلف پلیزر ہیں. ہمیں نہ سیلف پلیزر بننا ہے, نہ ہمیں بننا ہے پیپل پلیزر. ہمیں گاڈ پلیزر بننا ہے, اللہ کو راضی کرنے والا بننا ہے. اور اپنی اولاد کے اندر بھی مجھے اور آپ کو یہ چیز انگرینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بچوں سے اسکول میں کہیں, بچے آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں, آپ کہیں بیٹا دیکھو تمہاری وہ فرینڈ بھی ہے, تم اس کو بھی یہ بتاؤ کہ وہ بھی اپنے گھر کے قریب کوئی کلاس جوائن کر لے قرآن کی. بچے کیا کہتے ہیں, میں کوئی نہیں کہہ رہی, مجھے وہ کیا کہے گی, ملا نہیں کہے گی مجھے, یا مجھے درسیز کہے گی, یا مجھے ننجا کہنا شروع کر دے گی. اس طرح کی بچے اگر باتیں کریں, اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا بچہ گاڈ پلیزر نہیں بنا, ابھی اس میں کمی ہے, ابھی آپ کو اس کی اور تربیت کی ضرورت ہے, ابھی آپ کو اس کو اور سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ الٹیمیٹلی اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے, تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ سے توقع لگائیں, اللہ سے توقع رکھیں, اور اگر آنکھ میری اور آپ کی روئے تو یاد رکھیں کہ اللہ دیکھتا ہے, گھبرائیں نہیں, آگے بڑھتے جائیں. آپ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اللہ سے, اور اللہ سے آپ نے کاروبار کر لیا ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے یعنی جو ہدایت اس نے دی ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے یعنی اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے, تبلیغ کرنے والے, اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے, اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی ہمبل لوگ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, جیوگرافیکل حدود کی بھی اور نظریاتی حدود کی بھی, آئیڈیولوجیکل حدود کی بھی. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں یعنی اللہ سے تجارت کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ جو مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے, اللہ کا راستہ, یاد رکھیں ہم اللہ سے نماز میں کیا مانگتے ہیں, صراط مستقیم مانگتے ہیں. اور آپ کو صراط مستقیم کا میں نے معنی بتائے تھے, صراط مستقیم وہ راستہ وچ از گوئنگ اسٹریٹ اپ رائٹ, اسٹیپ راستہ ہے, اللہ کی طرف جانے کا راستہ اسٹیپ ہے. اور جب کوئی اسٹیپ راستے پہ آپ کو چڑھنا ہوتا ہے تو آپ کو پوری فورس چاہیے ہوتی ہے, پوری فورس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مومنین کا راستہ بھی جو ہے یہ اسٹیپ راستہ ہے, امپاسبل نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اگر آپ اور میں کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے ہمت چاہیے ہوتی ہے, اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, اور ارادے کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے کے لیے, مومنین کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے اسٹیمنا اور موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ راستہ پاسبل راستہ ہے, امپاسبل راستہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. اگر آپ کے اور میرے قریب میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو اب تک مسلم نہیں ہے تو پوری کوشش کریں کہ آپ اور میں اس کو مسلمان بنا سکیں. اگر آپ کی اور میرے خاندانوں میں، آپ کی اور میرے گھروں میں ایسے لوگ ہیں تو آپ اور میں درد کے ساتھ ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ سال ہر سال سے ہمارے گھر میں کام کرنے والا 40 سال سے ایک کرسچن ہے اور وہ آتا ہے اور کام کر کے چلا جاتا ہے اور آپ نے کبھی اس سے دین کی طرف آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اپنے دین میں بڑے ریجٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی تو اپنے دین میں ریجٹ ہیں، ہم بھی تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور اس پر تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ کسی مشرک کے لیے آپ دعا نہ کریں، اللہ کے رسول کو روک دیا گیا، تو آپ کی اور میری کیا ویلیو ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا، درد مند دل تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل کو نرم رکھنا ہوگا، خلق خدا کی اصلاح کے لیے نرم پہلو اپنی زندگی میں رکھنا ہوگا۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت حلیم آ گئی، حلم آ گئی۔ حلم ہے میچورٹی، جب تک ایمان اور اللہ کے معرفت دل میں اتر نہیں جاتی، جب تک حلم اور میچورٹی نہیں آتی، تو آپ اور میں اپنے اندر یہ میچورٹی لانے کی کوشش کریں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان اور قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں آگے سے آگے بڑھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ناراض کیا تھا۔ اگر آج آپ کو اور مجھے دین پر چلتے ہوئے، دین کا کوئی حکم مانتے ہوئے اپنے والدین کو ناراض کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ والدین ناراض ہوں، آپ کی خواہش بالکل نہیں ہے، لیکن آپ سنت پر عمل کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے اگر والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں بھی نہیں؟ یہ ہمدردی، یہ حلم، یہ میچورٹی مسلمان میں درکار ہے تاکہ وہ اپنے دین کو آگے سے آگے پھیلا سکے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب 3 مخلص صحابہ کا ذکر آئے گا جو کہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور ان کی ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا ان کی اس کمی کا باعث بنے۔ تھے سچے مخلص مومن، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے تھے تو اللہ نے زمین کو اور ریسورسز کو ان پر تنگ کر دیا۔ آج جو اللہ کی راہ میں نکلنے سے کترائے گا، اللہ اس کی نعمتوں کو ہی اس کے لیے عذاب کا باعث بنا دے گا۔ یہ جو 3 صحابہ ہیں، اس میں نام آتے ہیں کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ سچے مخلص مسلمان تھے، لیکن ان اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں یہ نہ جا سکے، اور پھر تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 50 دن تک ان کے ساتھ، خاص طور پہ کعب بن مالک کے لیے بہت طویل حدیث آپ کو ملتی ہے مسلم اور بخاری میں، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھیں، کہ کعب بن مالک کے ساتھ کافی سختی کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین پاس آ کے رسول اللہ کے مختلف ایکسکیوزز اور بہانے بنا رہے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا، چلنا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، زبان میرے پاس بھی ہے اور بہانہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں وہ کہوں گا جو جس سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکا، میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس اونٹنی بڑی جاندار اور صحت مند ہے، رسول اللہ تو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا، تم اگلی دوپہر نکل جانا، ابھی تھوڑا سا سستا لو، گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو۔ پھر بتاتے ہیں کہ اگلے دن بھی شیطان نے مجھے یہی کہا کہ ابھی تو رسول اللہ بہت قریب ہوں گے، میں 1-2 دن میں ان کو اپنی اونٹنی پر جا کر دوڑ کر ان کے ساتھ جوائن کر جاؤں گا۔ پھر بتاتے ہیں کہ یہی کرتے کرتے آخر وہ وقت آ گیا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ اب میں کتنا بھی تیز اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر چلا جاؤں اب میں اس قافلے کو جوائن نہیں کر سکتا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے بائیک آؤٹ کر دیا جائے, یہاں تک کہ ان کی زوجہ کو بھی ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا, یعنی ان کے گھر سے ان کے میکے بھیج دیا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں. اور کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ وہ مدینے میں اپنے آپ کو بالکل ایسا محسوس کرتے تھے, کہتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں, کوئی میرے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے بالکل اگنور کرتا تھا, میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, اور میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ جیسے میں ایک زندہ لاش ہوں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. کیوں آزمائش کی؟ منافقین بھی تو آئے تھے اور جھوٹے بہانے بنا بنا کر رسول اللہ کے پاس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے سن لیے اور ان کے ایکسکیوز مان لیے. ان کا کیوں اتنی سخت امتحان لیا گیا؟ اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. سچے مخلص مومن تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی اس خطا کو اس دنیا میں ہی جتنی ان کو اس کی ریپریمانڈ کرنی ہے وہ کر دی جائے, اور یہ آخرت میں اپنے انجام میں سرخرو ہو جائیں. انہی کی بات ہے. اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, تقوی کے لینس سے دنیا کو دیکھنا. جیسے چشمہ لگا کر تم کو دنیا بالکل واضح نظر آتی ہے, اپنے آبجیکٹس بالکل کلیئر نظر آتے ہیں, تم ایک تقوی کی گلاسز بھی پہن لو, اللہ کی فرما برداری کی گلاسز پہن لو, تم کو حق اور باطل بالکل واضح نظر آ جائے گا. اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے, اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں اور منکر حق کو جو ناگوار ہو راہ اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. اللہ تو ایک ایک کا عمل صالح لکھ لیتا ہے. اللہ جانتا ہے کون کتنی محنت کر رہا ہے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ اٹھائیں اور صحیح اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ ان کو دے. جب تبوک سے نہ نکلنے پر ان تین مسلمانوں کو سزا ملی تو روایات میں آتا ہے کہ باقی مسلمان پھر بہت الرٹ ہو گئے تھے. یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی وادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. چاہے جہاد قتال کے لیے سب نہ نکلتے, لیکن یہ ایک علمی جہاد ایسا جہاد ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ ایک اہم ترین بنیادی جہاد ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ اس وقت علم اپنے عروج پر تھا حضرت عمر کے دور میں, کہ ہر 20 میں سے ایک گھر مدرسہ ہوتا تھا. تو مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت نکلے, کیوں نہ نکلی؟ فلولا نفر من کل فرقتن. اس امت میں سے ایک گروہ کیوں نہ نکلا؟ کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. دیکھیں, جو آپ اور میں یہاں دورہ قرآن میں سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ قرآن کا بہت سطحی لیول ہے, وہ تذکر کا لیول ہے. ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے. قرآن کے لیے یہ تفقہ کا لفظ آتا ہے, دین کا فقہ حاصل کرنے کا معاملہ. یہ جو ہوگا یہ قرآن پر تدبر کرنے کا معاملہ ہے. جس طرح جو کورسز کرائے جاتے ہیں 1.5 سے 2.5 سال کے, ان کورسز کے اندر یہی جو ہم جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اسی طرح اور تفصیل کے ساتھ تفسیر بیان کی جاتی ہے, اور وقت دیا جاتا ہے آیات کو, اور ان کے روٹ ورڈز اور اس کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں دین کا فقہ حاصل کرنا. اس کی طرف آمادگی کے لیے کہا گیا. آپ اور میں تو یہاں بیٹھ کے تذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو دین کے راستے پر, جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں, آسانی فرما دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ کون سا علم ہے؟ یونیورسٹیز کا؟ یہ دین کا علم ہے, قرآن کا علم ہے. اگر آج ہماری یونیورسٹی اس دین سے آ رہی ہیں, خالی ہیں تو یونیورسٹیز کے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسٹرا ٹائم تھوڑا سا اس کتاب کے لیے نکالنا ہوگا. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر کہیں زیادہ ہے, اس لیے کہ عالم خود بھی عمل پر رہتا ہے اور اوروں کو بھی عمل پر لانے کی کوشش کرتا ہے. اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ ہر علاقے کے اندر جا کر اس دین کے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس امت میں سے ایک گروہ نکلے اور اس دین کا علم حاصل کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی کہ تم ڈونٹ کٹ اے اسٹرانگ فگر, تم ان کے ساتھ مقابلہ صحیح طرح سے کرنا. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں, ایوکم زادت ہو ہاذہ ایمانا, کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے. قرآن سن کر آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر ایک کرسٹ ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر سے ہمارا نرمی والا دل نظر آتا ہے یا نکل آتا ہے. جس دن قرآن سنا ہو اس دن آپ دیکھیں آپ کو غصہ کم آئے گا. جس دن قرآن سنا ہو اس دن آپ دیکھیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس دن اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں گی, آپ اس دن صدقہ کرنے کی کوشش کریں گی. یہ اس قرآن کی اہم خوبی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے. جس طرح آپ اور میں قرآن سنتے ہیں تو یہ آپ کو اور مجھے ہر دفعہ ایمان کو بڑھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور اس سے وہ دل شاد ہیں, یعنی ان کو فریش فیلنگ آتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپرچونیٹی دے دی جنت کمانے کی. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. منافق کا کبھی بھی قرآن کی محفل میں آ کر دل نہیں لگتا. اس کو قرآن کی باتیں سخت باتیں لگتی ہیں, اس کو قرآن ریجٹ لگتا ہے, اس کو قرآن اور اس کو شریعت ڈویبل نہیں لگتی. آج ہمارا یہ کہنا کہ قرآن کی محفل میں جا کے تو نیند آ جاتی ہے اور غزل کی محفل میں جائیں تو نیند نہیں آتی, پھر وہ کہتے ہیں کہ غزل کی محفل کانٹوں بھری محفل ہے, کانٹوں کی سیج ہے, اس لیے شاید وہاں نیند نہیں آتی, اور قرآن کی محفل پھولوں کی سیج ہے اس لیے وہاں نیند آ جاتی ہے. ایسی پھولوں کی سیج پر نیند آ گئی تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ بالکل غلط دل کی تسلی. قرآن کی محفل میں آ کے سو گئے تو خیر سے آری رہ گئے. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں کیا. شیطان نے تھپکا تھپکا کے سلا دیا. میں نے آپ کو اس لیے پہلے بھی کہا تھا اور میں پھر کہہ رہی ہوں, آپ میں سے ہر ایک کو کھلی اجازت ہے. جو کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سٹریچ کرنا چاہے سٹریچ کر لے, اٹھ کر چلنا چاہے چل لے. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ ہوتا ہے, شوگر لیول لو ہوتی ہے تو نیند آتی ہے. اگر کسی کو نیند کا غلبہ محسوس ہو رہا ہو تو برائے مہربانی چاہے اس کمرے میں بیٹھا ہے یا باہر ہے, آپ آرام سے تھوڑا سا ٹہل لیں, بلکہ ایک دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے اتر کر آ جائیں تاکہ آپ کا انرجی لیول تھوڑا جو ہے وہ ہائی ہو جائے. لیکن اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی طرف جائیں. یہ منافقانہ رویہ ہے کہ ہمیں قرآن کی محفل میں نیند آتی ہے اور پتہ چلا جب باہر نکلے تو بالکل ایسی پاور سنوز لی کہ فریش ہو کے باہر نکل رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی. آپ کی دوست پوچھے تم نے وہ سنا تھا, اس سوال کا جواب بتا دو. پتہ چلا آپ تو غافل سو رہی تھیں, غٹ, آپ کو تو ہوش ہی نہیں تھی کہ کب 12 سے جو ہے وہ 1 بج گیا اور 1 سے 1:30 بج گیا. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی توبہ نہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست لفظی تصویر کھینچی ہے. اگر آپ کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں آپ ایک اکیلی واحد ہوں جس کے سر پر حجاب ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنا دیکھیں, یا آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا, چلے آپ کے سر پر حجاب نہیں بھی ہے لیکن آپ نے اپنی فرینڈز میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جس میں آپ نے چاہا کہ لوگ دین کے قریب آ جائیں, اس کے بعد لوگوں کی نظریں اور ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنا دیکھیں, ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں. کیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں, اس لیے کہ ان کو عادت ہے جھوٹ سننے کی. جس کو جھوٹ سننے کی عادت ہو اس کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا. جس کو سمعون للکذب والی کیٹیگری میں جانا ہو یا جو اس میں پڑھ چکا ہو, جو جھوٹ کا عادی اور فینٹسیز کا عادی ہو چکا ہو, اس کو قرآن کی حقیقت حقیقت نہیں لگتی. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارے نقصان جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ رسول اللہ تو خود بندوں کی آزمائش پر تنگ ہوا کرتے تھے، بندوں کے عمل نہ کرنے پر تنگ ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ وہ آپ کے اور میرے لیے پریشان رہتے تھے کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے اور میرے لیے انہوں نے قربانی دی، آپ کے اور میرے لیے انہوں نے زندگی میں مشکلات برداشت کی صرف اس لیے کہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے۔ تو میں اپنی اس 60 سال کی زندگی میں رسول اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ کیا عمل میں نے کیا جو خاص طور پر میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں؟ کیسے میں سابقون الاولون کی کیٹیگری میں آ جاؤں کہ جنت میں جا کے مجھے ان کی رفاقت محسوس ہو سکے، میں ان کے قریب ہو سکوں، میں ان کے قریب کی جنت میں رہ سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اور میں اپنی فلاح کے حریص ہو جائیں۔ وہ تو ہماری فلاح کے حریص تھے، ہم اپنی فلاح کے حریص ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں اور آپ عمل پر دوڑنے لگ جائیں گے، مگر ہم تو غافل ہیں اپنی فلاح سے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت کی کامیابی بھی کوئی ارن کرنے کی چیز ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، اور اچھا لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لیڈرشپ پوائنٹ پر رکھا ہے، لیڈرشپ پوزیشن پر رکھا ہے، یہ لیڈر کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فالوورز کے ساتھ شفیق اور رحیم ہو، اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے کے لیے فلاح کا حریص ہو۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ بس کافی ہے، لا الہ الا ہو، بس وہی ایک معبود ہے اور کوئی نہیں، علیہ توکلتو، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ابو دردہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ حسبی اللہ سے لے کے عرش العظیم تک پڑھے گا، اللہ اس کے کام آسان کرے گا۔ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وظیفے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی دعائیں جو ہمیں مل جائیں۔ صبح شام کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اس کے کارڈز، اس کی کتابیں، اس کو آپ کو جو دعاؤں کی حدیث کی کتابیں، اس میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں، اس لیے کہ دعائیں مجھے اور آپ کو مشکلات سے بچاتی ہیں، دعائیں میرے اور آپ کے کام آسان کرتی ہیں۔ اور جن بہتر الفاظ میں رسول اللہ نے دعا مانگی، اس سے بہتر دعا تو آپ اور میں مانگ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بھی اپنے دل کا حصہ بنائیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں اللہ کے رسول کی دعائیں بتائی ہوئی یاد کر لیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث یاد کرنے کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ آگے سورت یونس شروع ہو رہی ہے، سورت یونس یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ الناس کا لفظ بار بار آئے گا، یعنی انٹرنیشنل دعوت دی جائے گی، اور اس سورت میں وارننگ آئے گی، جو وارننگ سب کے لیے ہے، اور خوشخبری لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو خوشخبری ہے وہ خاص ہے ان کے لیے، خوشخبری جو اس وارننگ کو مان لیں، جو انذار کو مان لیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مقابلے میں سورہ یونس کا جو ماحول اور انداز اور اس کا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ الحکیم لفظ آیا، الحکیم لفظ کا روٹ ورڈ ہے ح کاف میم، حکومت، حکم، حاکم، محکم، حکمت، سب اسی سے الفاظ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہاں پر حکیم کتاب کہا، حکمت والی کتاب کہا، اور یہ کتاب یقیناً جو اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو حکمت عطا فرمائے گا، جو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دنیا کے معاملات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے گا، اس لیے کہ یہ حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے؟ اس پر منکرین نے کہا، یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ آیت نمبر 2 میں الفاظ آئے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ کے پاس تمہارا ریئل سٹیٹس ہے، اللہ کے پاس قدم صدق ہے، سچائی کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے۔ قدم صدق جو سچ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں حاضر ہو جائے گا، اور انجام بتا دیا گیا، جو دنیا میں سچ کا ساتھ دے گا اس کو یہ اونچا مقام، اس کو یہ ریئل سٹیٹس حاصل ہوگا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا قدم صدقین پر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تذکر نہیں کرتے؟ آپ کو بتایا تھا نا، آپ اور میں جو اس وقت بیٹھ کر رہے ہیں وہ تذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، کہیں الحمدللہ کہ اللہ نے اس سٹیج تک پہنچایا کہ آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے تذکر کے اندر بھی بہت سا ایلیمنٹ رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت سے مقامات پر سمپل لگ سکتی ہے، لیکن سمپل ہونا الگ ہے، سمپلسٹی الگ ہوتی ہے اور کلیئرٹی الگ ہوتی ہے۔ قرآن کلیئر کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ میتھس کا اسٹوڈنٹ ہے، میتھس پڑھتا ہے، اور کوئی بہت مشکل سم آپ کے پاس لے کر آتا ہے، آپ سے کہتے ہیں اماں میری ہیلپ کر دیں پلیز، مجھ سے سالو نہیں ہو رہا، مجھے اس کے اسٹیپس بتا دیں۔ آپ سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ سے سالو نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتی ہیں بیٹا اسکول جا کے اپنے ٹیچر سے پوچھ لینا، پھر ٹیچر اس کو میتھس کا وہ پرابلم سم سالو کر کے دیتے ہیں۔ تو ٹیچر اس کو سمپل سولوشن تو نہیں بتاتے، لیکن کلیئر سولوشن بتاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ واضح طور پر ساری انسٹرکشن دیتے ہیں، اور پھر جب آپ اس سوال کے جواب کو دیکھتی ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن سمپل نہیں ہے، قرآن کلیئر ہے، واضح ہے، اس کے احکامات بالکل واضح ہیں، اور اس کے احکامات واضح ہونے کے ساتھ ساتھ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کمپلیکسٹی بھی ہے، اس لیے کہ جو وراثت کے معاملات ہیں، جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں، جو طلاق کے معاملات ہیں، جو اور دیگر آیت دین اور قرض کے لینے دینے کے معاملات ہیں، وہ کوئی آسان معاملات تو نہیں ہیں۔ اس کے کمپلیکس معاملات بھی، جو اس کے بہت زیادہ گندے ہوئے معاملات بھی ہیں، وہ بھی کلیئر ہیں۔ اگر میں کہوں گی کہ وہ سارے معاملات سمپل ہیں تو میں نے قرآن کا حق قرآن کو نہ دیا۔ سمپل نہیں ہے، وہ معاملات بہت زیادہ واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ اس کے دو الفاظ کو بالکل الگ رکھیں، سمپلسٹی الگ ہے اور کلیئرٹی الگ ہے۔ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیات میں کلیئرٹی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے اس کتاب کو کھولے گا تو چند الفاظ سمجھ کر بھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، چند الفاظ جان کر بھی اپنے عمل کو درست کر سکتا ہے، چند الفاظ کا ترجمہ پڑھ کر بھی اپنے آپ کو عمل پر لا سکتا ہے تذکر کے لیول سے۔ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ لوگ کرتے رہے۔ آخرت کا احساس، سزاؤں کا اکنالجمنٹ انسان کو عمل پر لا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے گھڑیاں دیں، کیلنڈرز دیے، تاکہ میں اور آپ وقت کا حساب لگا سکیں۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو چاند دیا ہے، یہ جو سورج دیا ہے، یہ جو دن اور رات کا آنا جانا دیا ہے، یہ وقت کے اوقات کو میجر کرنے کے لیے دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سرو کر رہے ہیں یہ سارے معاملات، نہ کہ آپ اور میں خدا نہ خواستہ ان سے بت پرستی یا سورج پرستی یا ستارہ پرستی میں انوالو ہو جائیں۔ تو مشرکوں کی طرف کہا گیا کہ مشرکوں نے اپنے آپ کو ان ستاروں سے، جو کہ نیویگیشن کے لیے بنائے گئے تھے، ستارہ پرستی شروع کر دی، اس چاند سے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاند کی تاریخوں کو تاریخوں کے حساب کتاب کے لیے بنایا تھا، اس سے چاند پرستی شروع کر دی، اور سورج جس کو روشن کرنے کا سبب بنایا تھا، اس سے مشرکین نے سورج پرستی شروع کر دی۔ تو آپ اور میں آج کل سورج پرستی اور ستارہ پرستی تو نہیں کرتے، تو پھر اس آیت سے کیا سمجھیں؟ ستارہ پرستی سے کچھ یاد نہیں آ رہا، میرے ستارے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہوروسکوپس اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہوروسکوپس کا علم حاصل کرنا یا اس کے بارے میں پڑھنا یا اس کو پڑھ کر اپنے آگے کے حالات کو اس کے ذریعے جاننا، اس کی قطعاً حرمت ہے اسلام میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے زارہ پرستی کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط رویے سے بچنا چاہتے ہیں. قرآن میری اور آپ کی ہر اینگل سے اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس لیے مجھے اور آپ کو تمام انفارمیشن دے رہا ہے. یہ ایک ایسا لٹریچر ہے جو مجھے اور آپ کو بلندی کے درجوں پر لے کر جائے گا. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ میں اور آپ وقت نکال کر زندگی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. یعنی عقیدہ مجھے اور آپ کو اپنا درست رکھنا ہے. عقیدہ درست ہوگا, نیت خالص ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ضرور مجھے اور آپ کو لے کر آئے گا. اور ہدایت کا سارا انحصار انسان کے دل پر ہوتا ہے, کتنا میرا دل اس ہدایت کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے راضی ہے. اور یاد رکھیں, دل ایسا دروازہ ہے جس کا لاک باہر سے نہیں کھلتا. میں آپ کے دل میں ہدایت نہیں انڈیل سکتی, آپ میرے دل میں ہدایت نہیں انڈیل سکتے. ہمارے گھروں میں ڈورز ہوتے ہیں, دروازے ہوتے ہیں. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک طرف سے ان لاک ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا کچھ ایسے. دل کا دروازہ بالکل ایسا دروازہ ہے. یہ اندر سے آپ کو اور مجھے خود ان لاک کرنا ہوگا. جب آپ اور میں اس کو ایک دفعہ ان لاک کر دیں گے تو ہدایت اندر آ جائے گی. اپنے دل کے دروازے کو, اپنے دل کے تالے کو اندر سے کھولیں. اور رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھے اپنی فرما بردار بندی بنا لے جو ہدایت یافتہ ہو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں, اور نیک عمل کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہاں ان کی صدا کیا ہوگی, پاک ہے تو اے اللہ, دعواہم فیہا سبحانک سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. ایک تو ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ, اور ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو. اسلام کی گریٹنگ السلام علیکم ہمیں سکھائی گئی کہ ہم دنیا والوں پر سلامتی بھیجیں, اور اسلام سلام ہی کو جنت کی گریٹنگ بھی بنا دیا گیا. جس کو دنیا میں سلام کرنے میں امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ہوگی, وہ آخرت میں بھی اس گریٹنگ کا مستحق ہوگا, اور ایسی جگہوں پر جائے گا جہاں اس کو یہ موقع مل جائے. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا, کس بات پر ہوگا, ان الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہے. دنیا میں بھی اللہ سے تعلق قائم کیے رہتے تھے, کھانا کھا کر الحمدللہ, ٹوائلٹ سے باہر آ کر الحمدللہ, اللہ کی دی ہوئی سواری پر سوار ہو کر الحمدللہ, اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر الحمدللہ. جب ان کا کلمہ زندگی کا الحمدللہ تھا, تو آخرت میں بھی جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اپنے اس عادت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں گے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. ذرا طبیعت خراب ہوتی ہے, ذرا ڈاکٹر کہتا ہے فلاں ٹیسٹ کروا لیں, تو پھر آپ کی اور میری دعائیں تو دیکھیں, نمازوں کی طوالت تو دیکھیں, کیا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. وہ صورتیں جو کبھی 6 سال پہلے یاد کی تھیں ان کو ریوائز کر کے اپنے قیام میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب بچے بیمار ہو جائیں تو پھر کیسے دعا مانگنی یاد رہتی ہے, ورنہ ادھر سلام پھیرا اور ادھر جائے نماز سمیٹی. اللہ نے کہا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ جلد باز ہے. دنیا جو جلدی ملتی ہے اس کے چکر میں بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے, اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے. لیکن جب اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتا ہے تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور غم اور پریشانیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں, ورنہ یہ اللہ کا شکوہ ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی صدمہ زندگی میں ایسا آئے جو مجھے اللہ کے راستے پر آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے, شاید کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف دوڑ پڑے. اس سے پہلے کہ کوئی صدمہ آئے, کوئی مشکل آئے, کوئی آزمائش آئے, اپنی خوشی کے معاملات میں ہی اللہ کے راستے پر چلنے کی ڈیسیجن لے لیں. ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کورس ضرور جوائن کریں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی فلاح کا راستہ ہے, قرآن کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے. یہ قرآن ہی آپ کو اور مجھے جنت تک پہنچائے گا. اور ہر ایک کے لیے اللہ نے دیکھیں دنیا میں بہت موقع دیے ہیں. جو ہفتے میں ایک دفعہ نکل سکتا ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ نکلے, جو دو دفعہ نکل سکتا ہے وہ دو دفعہ نکلے, جو مہینے میں ایک دفعہ جا سکتا ہے وہ مہینے میں ایک جگہ جائے. ہر جگہ قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ میرا دل کرے کہ میں چلی جاؤں, میں اپنے اس 5 فٹ کے جسم کو لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں, بس اس چیز کی ضرورت ہے. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دے دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو مجھے اور آپ کو آزمائے گا اور دیکھے گا کون آپ میں سے اور مجھ سے اچھا نیک احسن عمل کرتا ہے, ایکسلنس کے ساتھ جا کر عمل کرتا ہے. آگے دوڑ کر دین کو اس وقت پکڑتا ہے جب دین کو اٹھانے والا کوئی نہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ کا بچہ کسی اسٹیمپیڈ میں نیچے گر جائے اور آپ بے دہانی, آپ بے رخی کے ساتھ الٹا اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. کریں گے کبھی ہم یہ؟ خدا نخواستہ ہمارے والد جو ہیں یا ہماری والدہ جو ہیں وہ کہیں زمین پر گر جائیں اور ہم دیکھیں اور ہم شان بے رخی کے ساتھ دوسری طرف اپنی ڈائریکشن کر کے چلنا شروع کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دین کو ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پھر نہیں چاہتے, اس دین کو اپنی اولاد سے بڑھ کر نہیں چاہتے. حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ وہ دین ہے جو وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے ماں باپ کی وراثت لینے کے لیے کیسے ہاتھوں ہاتھ آگے بڑھتے ہیں؟ اپنے رسول کی وراثت کو اٹھانے کی ذمہ داری کو لینے کی میرے اور آپ کے اندر طاقت نہیں؟ تو آگے بڑھیں, احسن عمل کریں. اللہ دیکھ رہا ہے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. اور یہ اکثریت کا جملہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی اکثریت کا جملہ ہے کہ کچھ کمپرومائز کر لو اس کتاب پہ, اتنے سخت احکامات نہیں ہیں. جس طرح تم لوگ عمل کر رہے ہو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے کہ ایسے احکامات دے دے. ایسے جملے بولنے والے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں, میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. کفار مکہ کا پرزور مطالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں کمپرومائز کریں. ہر دور میں جب بھی رسول آئے اور انہوں نے تعلیمات دیں تو لوگوں کو وہ امپریکٹیکل ہی لگیں. کفار قریش کو بھی قرآن ریجیکٹ لگتا تھا اور آج ہم مسلمانوں کو بھی قرآن ریجیکٹ لگتا ہے اور قرآن پر چلنے والے سخت لگتے ہیں. تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن پر چلنے والوں نے کچھ اپنے کردار اپنے رویے سخت کر لیے ہیں, کچھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنے تعلقات نبھانے میں سختی لے آئے ہیں. دین ایسے نہیں پھیلے گا. دین پھیلے گا محبت کے ساتھ, دین پھیلے گا خلوص کے ساتھ, دین پھیلے گا ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے. اگر آپ کو اور مجھے ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کہ جو دین پر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سخت مزاج ہیں, تو اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ اور میں دین کو بلیم کرتے رہیں اور ان لوگوں کو بلیم کرتے رہیں کہ یہ سارا ان ملاؤں کا قصور ہے جنہوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی, یہ سارا ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا آدھا اور اللہ کی آدھی بات کو نہ مانا. یعنی حقوق اللہ کو تو تھام لیا, حقوق العباد کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلیم کرتے رہیں. دوسرا اس کی راہ یہ ہے اور جو سادہ پریکٹیکل حل ہے, اسلام کے فائدے کا حل ہے, کہ آپ اور میں اب اس کتاب کو اٹھائیں اور ویسا عمل کر کے دکھائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنسڈ عمل کر کے دکھایا ہے, تاکہ دنیا میں وہ مسلمان نظر آئیں جو اس کتاب کے فالو کرنے والے ہیں, نہ کہ ویسے مسلمان نظر آئیں کہ ایک عیسائی نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ مجھے وہ کتاب دیں آپ اپنی جس کو آپ پڑھتے ہیں. انہوں نے ان کو قرآن دے دیا. کچھ دن بعد وہ واپس آیا, اس نے کہا نہیں یہ کتاب نہیں چاہیے, وہ کتاب چاہیے جس پہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان کچھ اور ہیں اور اسلام کچھ اور ہے. بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو اور وہ جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کمی اور کمزوری ہے ان کو بلیم کریں، آپ اور میں ایسے مسلمان بن کر دکھائیں اس دنیا والوں کو کہ جیسا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بن کر دکھایا تھا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا. لہٰذا قرآن کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کرو، اپنے انداز زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میں وہی تو ہوں جس کو تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، پہلے تو ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. آج کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تاریخ کی کہ جو سب سے پہلے اللہ کو واحد کہنے والے تھے وہ جیوز تھے، حالانکہ یہ غلط بات ہے. ابراہیم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے انسانی تاریخ میں توحید کو عام کیا، اور انسانی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ آپ اور میں اس آیت سے جان رہے ہیں کہ ابتدا میں سب ایک امت تھے، انسانوں کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے، مگر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جتھا بندیاں کر کے اپنے اپنے مسلک بنا لیے. یہ امت بھی ایک امت بنائی گئی تھی. اس امت کے ایک فرد کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا. ابھی آپ اور میں مواخات کا ذکر پڑھ کر آئے ہیں سورہ توبہ میں. ایک بھائی کے پاس، ایک انصار کے پاس اگر دو بیویاں تھیں، عبداللہ بن عوف کے عبد الرحمن بن عوف کے لیے آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جب آئے ہیں تو ان کے پاس گھر بار نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ جو تھے معمولی سے انسان تھے، غربت تھی ان کے پاس. لیکن ان کا جو انصاری ان بھائی بنے تو ان کے انصاری بھائی نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، آپ چاہیں تو میں ایک کو طلاق دے دوں، آپ دوسری سے آپ اس سے نکاح کر لیں. یہ تھا مواخات کا معاملہ، یہ تھی امت. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا کاروبار خود شروع کروں گا، اور جب کاروبار شروع کیا تو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے برکت دی تو انہوں نے نکاح کیا. لیکن مواخات کا یہ جذبہ کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے گھروں کو عہدہ کر دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنے کاروبار کو نصف کر دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو جانا، یہ امت تھی. آج جو امت ہے یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یہ مسلمان امت بھی پہلے امتن واحدہ تھی، آج اس کے اندر فرقے فرقے ہیں. اور اللہ کے دین میں یہ بات ہے کہ یہ دوبارہ امت جڑے گی. اب جوڑنے والے ہاتھ کون ہوں گے اور ان ہاتھوں میں کیا میرا ہاتھ شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈیسائڈنگ فیکٹر میرے اینڈ سے ہے، میں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں یا نہیں ڈالنا چاہتی. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اللہ غیب کے تمام معاملات کو جانتا ہے، اور میں اور آپ یہ بات جان لیں کہ اس دنیا میں میں اور آپ امتحان کے طور پر بھیجے گئے ہیں. میں اور آپ اپنی نعمتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے. اگر نعمتوں کی اور اشیاء کی حقیقت مجھے اور آپ کو دکھا دی جائے تو ہم زندگی میں عمل کی طرف دوڑیں، لیکن آج ہمیں وہ نعمتوں کی اصل صورت نظر نہیں آتی. وہ غیب میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ اس کی طرف سے تم لاپرواہ مت ہو جانا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. ہمارے معاشرے میں بھی پڑھے لکھے انسان اسلام کے خلاف آن سلاٹ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کنفیوژن پھیل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ حق اور باطل کو اور ان کی چال بازیوں کو واضح کر دینے والا ہے. اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق کے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. سمندری سفر کی بات ہے, اور سمندری سفر کی بات ہو اور کسی کو ٹائٹینک یاد نہ آئے, ایسا تو ممکن نہیں. ٹائٹینک بنانے والے نے کہا تھا گاڈ ہم سیلف کین ناٹ سنک دس شپ, اور کیا حال ہوا, ایک ہی سفر میں اس کا خاتمہ ہو گیا, اس کا حال ہو گیا جو ہم جانتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھیں اپنی زندگیوں کو. اللہ ہی نرم گرم حالات بندے کی زندگیوں میں ڈالتا ہے. بندے کو زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مقصد کو نہیں بھول جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس زندگی کو مسافر کی طرح گزارو, اس طرح گزارو جیسے کہ تم چیزوں کو وقتی طور پر استعمال کر رہے ہو, اصل منزل تمہاری کہیں اور ہے. لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑی ہے. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں, لوٹ لو, پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل کچھ وہاں تھا ہی نہیں. یہ دنیا کے گھر, یہ دنیا کی نعمتیں, یہ دنیا کے رشتے یاد رکھیں سب عارضی ہیں. آج میری آنکھ بند ہوگی تو میرا ان سے رشتہ کٹ جائے گا اور یہ ساری کی ساری فصل میری یہیں کی رہی رہ جائے گی. پھر ایک چیز اس میں یہاں ایک چیز مفسرین اور بتاتے ہیں کہ جو فصل پکنے کی بات آتی ہے اس میں یوتھ کو بہت زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا جوانی کا دور ہے جس میں ہماری توانائیاں اپنے پورے بوم پر ہوتی ہیں, اس وقت ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے. مجھے اور آپ کو کتنا یاد رہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے روپے کے اوپر کون سی شکل دیکھتے ہیں؟ روپے کے اوپر کس کی شکل ہے؟ قائد اعظم کی. ڈالر کے اوپر کس کی شکل ہے بتائیں؟ جارج واشنگٹن کی شکل ہے. کس کو نہیں معلوم ہوتا کہ ڈالر پر کس کی شکل ہے؟ جس طرح سے مجھے اور آپ کو اپنے روپے کے اوپر کس کی تصویر ہے یہ یاد ہے اور معلوم ہے. کون سا روپے کا نوٹ کس رنگ کا ہوتا ہے بچے بچے کو معلوم ہوتا ہے. آپ بچے کو کہیں 20 روپے کا نوٹ دے کر کے 5,000 ہیں تو دیکھیں ذرا آپ کو کیا سناتا ہے. اماں خود تو 10 سن کر آتی ہیں اور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے اس تصویر کو جو قائد اعظم کی ہمارے نوٹ پر بنی ہے. اور اسلام کی تصویر کو کون جانتا ہے؟ اس قرآن کی تصویر کو کون جانتا ہے؟ کون لے کر آئے گا اس تصویر کو سامنے؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ؟ کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ کن کے ہاتھوں میں ہوگی یہ آواز اور یہ کتاب کہ جو اپنے کردار سے ظاہر کریں گے کہ وہ اللہ کی کتاب کو تھامنے والے ہیں؟ اس قرآن کی تصویر کو واضح کرنے والے لوگ بننے کی ضرورت ہے. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو, اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. اللہ کا انویٹیشن آیا ہے, آپ کے پاس انویٹیشن آئے اور آپ بہت شوق سے وہاں جانا چاہیں تو آپ انویٹیشن کو سنبھال کر رکھتی ہیں یا ایسے ہی کوئی ادھر ادھر گاربیج میں یا ریسائکلنگ میں ڈال دیتے ہیں؟ آپ انویٹیشن کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اللہ کا انویٹیشن اس کتاب میں آیا ہے, اس کو بھی سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے اگر واقعتاً میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی, وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کو بھی جنت دکھا دی جائے گی تاکہ ان کے پچھتاوے کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کی تمنا آپ کو اور مجھے واقعتاً کرنی چاہیے۔ جنت کے گھروں کے لیے آتا ہے کہ جنت کے گھر ایسے ہوں گے جس میں اندر والا باہر کی سب چیزوں کو دیکھ سکے گا اور باہر والا اندر کی سب چیزوں کو دیکھ سکے گا، لیکن بے پردگی کسی کی نہیں ہوگی۔ ایسے گھر ہوں گے، ایسے خوبصورت۔ تو اگر انوی کرنا ہے تو جنت کے گھروں کے لیے کریں، اگر اینکر ڈالنا ہے تو جنت کے گھروں پر ڈالیں، اگر انسٹالمنٹ دینی ہے تو جنت کے گھر کی دیں۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے، تم ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ عبادت سے مراد مفسرین نے یہاں پر کافی حد تک دعا کو لیا ہے، اور جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے غوث پاک اور گنج بخش کے نام سے دعائیں کرنا، اس دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ پوچھیں گے کہ تم ہمارے نام سے دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آپ پوچھیں ذرا، گنج بخش کون ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ پوچھیں غوث اعظم کون ہے، وہ کون ہے؟ علی حجویری کو کیا کہتے ہیں؟ داتا دربار، داتا دربار، داتا دربار، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے بچوں کو علم دیں یہ والا۔ اکثر کتابوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ داتا دربار لکھا ہوتا ہے اور ان کا نام ہے۔ آپ بچوں سے کہیں کہ آپ ان کا نام لینا شروع کریں، ان کا نام ہے علی حجویری، ان کے نام سے ان کو پکاریں۔ یہ داتا دربار بھی کہنا مناسب الفاظ نہیں ہے، کہ یہ علی حجویری کا مزار۔ داتا دربار، داتا دربار تو لگے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، وہ داتا جو اوپر بیٹھا ہے وہ کیسے داتا ہو گئے؟ داتا تو صرف دینے والا ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرے، کہاں کہ ایک انسان کے لیے کرنا، مانا کہ اللہ کے ولی تھے لیکن داتا تو نہیں تھے، داتا تو صرف ایک ہی ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل کریں اور کبھی بھی داتا دربار نہ کہیں، کہیے کہ علی حجویری کا مزار ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ سب لوگ سن لیں جو جا جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، اس دن وہ سب اجنبیت کے معاملے سامنے سے کھل جائیں گے اور وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ مردوں کی قبروں پر جا جا کر چادریں چڑھانا اور غریبوں کے اوپر چادر اوڑھانے کے لیے کسی کا ہاتھ نہ کھلنا، ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے اور مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اور چادریں چڑھانے کی کہانی بھی ذرا جا کے سن لیں، وہی چادر جو آپ چڑھاتی ہیں دو گھنٹے کے بعد جا کے پھر دکان پہ لٹک جاتی ہے۔ کتنی چادریں چڑھیں گی، وہ چادروں میں ہی چھپ جائے گا پورا مزار، سر سے لے کے پیر تک۔ چادر چڑھا کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ میری ٹیچر بتاتی ہیں کہ انہوں نے سنا کہ ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ایک شخص فون پہ، آج کل تو موبائل فون بہت عام ہے نا، موبائل فون پہ گفتگو کر رہا تھا اور باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے عمرہ کر لیا الحمدللہ اور بڑی مشکل سے کیا، پلیز جا کے داتا دربار پر چادر چڑھا دینا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہاں کھڑا ہے اور محروم، کس سے امید لگا کے بیٹھا ہے، چادر کہاں چڑھانے کا کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، اللہ ہمیں اصل فہم اس دین کا عطا فرمائے۔ اس وقت ہر شخص اپنے پیئے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئسچنیئر اپنا نکال لیجئے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پارا نمبر 9، فرسٹ کوئسچن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کس کو اپنے خاندان سے اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا؟ اپنے بھائی کو، کیا بھائی کا نام تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ سیکنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے مصر والوں کو دکھائے؟ فرعون کے ذریعے، فرعون نے خود ایڈورٹیزمنٹ کر دی تھی اور اس نے ہرکارے بھیج دیے تھے تمام مصر میں کہ جادوگر جتنے بھی ہیں سب آ جائیں۔ تیسرا ہے، فرعون نے جادوگروں کو ایمان لانے پر کیا سزا سنائی؟ لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ چوتھا ہے، اور پھر سولے چڑھا دیا جائے۔ چوتھا ہے، آج ہم مسلمان کس قسم کی غلامی کا شکار ہیں؟ مینٹل سلیوری، ذہنی غلامی کا۔ مانتے ہیں، ہٹائیں گے نہیں اس غلامی کا اپنے اوپر سے انشاءاللہ۔ ففتھ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس پہاڑ پر کلام کیا تھا؟ کوہ طور پر. بنی اسرائیل کی عبادت کے لیے کون سا دن مقرر تھا؟ ہفتے کا دن جس کو سبت کہتے ہیں. سیونتھ ہے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے پر کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ 12. ایٹ, سورت آراف آیت 172 میں کس عہد کی بات ہے؟ عہد الاس کس سے لیا گیا تھا؟ روحوں سے, انسانی روحوں سے لیا گیا تھا. 9 ہے, الانفال کے کیا معنی ہیں؟ مال غنیمت. اور مال غنیمت ہم اس کے معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے. 10 ہے, سورہ انفال میں کس غزوہ پر تبصرہ آیا ہے؟ غزوہ بدر پر. جزاک اللہ خیر. اپنے مارکس اپنے ریمارکس لکھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.